يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك. لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعيك والخير بيديك والرغباء والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشو ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمين. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيسي أبسط؟ ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت شکر ہے, اس کا بہت فضل و کرم ہے, اس کا احسان ہے. الحمد للہ اس کی نعمتیں اور اس کے فضل کا کوئی شمار نہیں. الحمد للہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے صابر و شاکر بندوں میں شامل فرما دے, ہماری نعمتوں کو باقی رکھے, ہماری نعمتوں کو زوال سے بچا کے رکھے, کسی بھی آزمائش سے بچا کے رکھے. آمین. اللہم آمین. اور ہمیں اس سفر میں ہمیشہ آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے قدموں کو ثبات بخشے, اور ہم اسی طرح خوشی, محبت اور لگن سے اپنے سفر کو جاری رکھ سکیں. آمین. اللہم آمین. چلیے انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کے اٹینڈنس کی طرف آتے ہیں, پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. ریڈی فار دا اٹینڈنس انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریا عمر, انیلا عمر, عفت فاطمہ, شاہین مقصود, حاجر آصف, امت الفرحین, عشت سلطانہ, حنیم اقبال, نجمہ رشید, ابیر یعقوب, مریم بی بی, سمیرہ جیوا, شیراز افغان, لطیبہ اعجاز, عالیہ شروف, فیروزہ ثناء اللہ, صنوبر مسعود, فریحہ اقبال اینڈ فاطمہ خطیب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے, احسن طور پر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ ہم آج کی دعا کی طرف چلتے ہیں کہ اگین آئی ایم پریٹی شور کہ یہ سب جو دعائیں ہیں ان میں سے جو آسان سی ایسی دعائیں جو ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں انشاءاللہ وہ سب کو یاد ہوں گی. لیٹ سی ایک نئے اینگل سے اس دعا کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا إله إلا الله والله أكبر. یوزلی ہم بچپن سے تیسرے کلمے کے نام پر یہ خیر و برکت والے کلمات پڑھتے آئے ہیں. رائٹ, بہت زیادہ خیر اور برکت ہے ان کلمات میں. سو لیٹس ان شاء اللہ ایک حدیث کے حوالے سے ان کلمات کو آج دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کہتا ہے سبحان اللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا. سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے. تو جب اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا. پھر بندہ کہتا ہے والحمدللہ, سب تعریف سب شکر اللہ کے لیے. اور حمد کے معنی کل کے لیسن میں ہم نے کتنے اچھے سے دیکھے تھے کہ کسی انسان کی حمد نہیں ہو سکتی, حمد صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا. پھر بندہ کہتا ہے ولا الہ الا اللہ, اور کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے, کوئی معبود حقیقی نہیں ہے, کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے. جو شرک کرتے ہیں تو وہ جو معبود بناتے ہیں وہ حق نہیں ہے. یہ سب ہم دیکھ چکے ہیں الحمدللہ. وی آر ویری کلیئر آن دس میٹر کہ اللہ برحق ہے, معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے. سو جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا. پھر بندہ کہتا ہے واللہ اکبر, اور اللہ سب سے بڑا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا. پھر بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں. سبحان اللہ, isn't it amazing, الحمدللہ کہ ہم اپنے, کیونکہ گناہ تو ہم سے بینگ ہیومن بینگ ہم سے ہوتے ہی رہتے ہیں, بینگ ہیومن وی آل نو کہ ہم کتنی بھی کوشش کریں ہر قدم پر لغزشیں ہوتی ہیں, کچھ نہ کچھ خطائیں ہوتی ہیں, کچھ نہ کچھ گناہ ہوتے ہیں. لیکن فوری ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہیں, جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں, وہ کسی بھی لغزش میں اگر آتے ہیں, کسی بھی شیطانی وسوسے میں اگر آتے ہیں, فوری اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو فوری اس کی طرف پلٹیے اور اس سے بخشش مانگ لیجئے, وہ بڑا غفور و رحیم ہے. ٹھیک ہے, چلیے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. ریڈی فار دا نیکسٹ لیسن؟ چلیے ان شاء اللہ سورت فاتر ہم نے کل اسٹارٹ کی تھی, انشاءاللہ آیا 27 سے 45 آج کریں گے. لیسن نمبر 218 ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر فرسٹ ہم کریں گے, اینڈ دین آفٹر بریک ول ڈو دا تجوید اینڈ اپنی بک جو درود شریف کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے, چلیے بارک اللہ فیک, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 218 آیت نمبر 27 سے 45 سورۃ فاتر. لیسن نمبر 218 آیت نمبر 27 ٹو 45 سورۃ فاتر. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
الم تر کیا نہیں دیکھا تم نے, ان اللہ بے شک اللہ نے, انزل اتارا, من السماء ماء آسمان سے پانی, فاخرجنا به پھر نکالے ہم نے ساتھ اس کے, ثمراتن پھل, مختلف ہیں, الوانها رنگ ان کے, ومن الجبال اور پہاڑوں میں سے, جددن دھاریاں ہیں, بیدن سفید, وحمرن اور سرخ, مختلفن مختلف ہیں, الوانها رنگ ان کے, وغرابیب سود اور سیاہ کالی, ومن الناسی اور لوگوں میں سے, والدوابی اور جانوروں میں سے, والانامی اور مویشیوں میں سے, مختلفن الوانہ مختلف ہیں رنگ ان کے, کذالک اسی طرح, انما یخش اللہ بے شک ڈرتے ہیں اللہ سے, من عبادہ العلماء اس کے بندوں میں سے علماء, ان اللہ عزیز غفور بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے بخشنے والا, ان الذین بے شک وہ لوگ, یتلون کتاب اللہ جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب, واقام الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز, وانفقوا اور خرچ کرتے ہیں،
اور خرچ کرتے ہیں،
مما رزقناہم،
مما رزقناہم،
اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو،
اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو،
سرًا وعلانیتًا،
سرًا وعلانیتًا،
پوشیدہ اور ظاہری،
پوشیدہ اور ظاہری،
یرجونا،
یرجونا،
امید رکھتے ہیں،
امید رکھتے ہیں،
تجارتن،
تجارتن،
ایک تجارت کی،
ایک تجارت کی،
لن تبور،
لن تبور،
ہرگز نہ جو خسارہ پائے گی،
ہرگز نہ جو خسارہ پائے گی،
لیوفیہم،
لیوفیہم،
تاکہ وہ پورا دے ان کو،
تاکہ وہ پورا دے ان کو،
اجورہم،
اجورہم،
ان کے اجر،
ان کے اجر،
ویزیدہم،
ویزیدہم،
اور زیادہ دے ان کو،
اور زیادہ دے ان کو،
من فضلہ،
من فضلہ،
اپنے فضل میں سے،
اپنے فضل میں سے،
انہو غفور شکور،
انہو غفور شکور،
بے شک وہ بخشنے والا ہے قدردان،
بے شک وہ بخشنے والا ہے قدردان،
والذی اوحینا الیک،
والذی اوحینا الیک،
اور جو چیز وحی کی ہم نے آپ کی طرف،
اور جو چیز وحی کی ہم نے آپ کی طرف،
من الکتابی،
من الکتابی،
کتاب میں سے،
کتاب میں سے،
هو الحق،
وہی حق ہے،
مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی واسطے اس کے جو اس سے پہلے آئی ہے،
تصدیق ہے اس کے جو اس سے پہلے آئی ہے،
ان اللہ،
بے شک اللہ،
بعدہی،
بعدوں
کے ساتھ، لخبیر بصیر،
لخبیر بصیر،
البتہ پوری طرح خبر ہے،
البتہ پوری طرح،
ثم رسنا،
ثم رسنا الکتاب،
پھر وارث بنایا ہم نے کتاب کا،
پھر وارث بنایا کتاب،
زینا،
الذین،
ان لوگوں کو،
ان لوگوں کو،
استفینا،
استفینا،
چن لیا ہم نے،
چن لیا ہم نے،
من عبادنا،
من عبادنا،
اپنے بندوں میں سے،
اپنے بندوں میں سے،
فمنہم،
فمنہم،
تو ان میں سے بعض،
تو ان میں سے بعض،
ظالم لنفسہ،
ظالم لنفسہ،
ظالم ہے اپنی جان کے لیے،
ظالم ہے اپنی جان کے لیے،
ومنہم،
ومنہم،
اور ان میں سے،
اور ان میں سے،
مقتصدن،
مقتصدن،
بیچ کی راہ والے ہیں،
بیچ کی راہ والے ہیں،
ومنہم،
ومنہم،
اور ان میں سے،
اور ان میں سے،
سابقم بالخیرات،
سابقم بالخیرات،
آگے بڑھنے والے ہیں نیکیوں میں،
آگے بڑھنے والے ہیں نیکیوں میں،
بسم اللہ،
بسم اللہ،
اللہ کے اذن سے،
اللہ کے اذن سے،
ذالک یہ،
هو
الفضل الكبير،
هو الفضل الكبير،
وہ فضل ہے بڑا،
وہ فضل ہے بڑا،
جنات عدن،
جنات عدن،
باغات ہیں ہمیشگی کے،
باغات ہیں ہمیشگی کے،
يدخلونها،
يدخلونها،
وہ داخل ہوں گے ان میں،
وہ داخل ہوں گے ان میں،
يحلون فيها،
يحلون فيها،
وہ پہنائے جائیں گے ان میں،
وہ پہنائے جائیں گے ان میں،
من الساورة،
من اساویر،
کنگنوں میں سے،
کنگنوں میں سے،
من ذہبن،
من ذہبن،
سونے کے،
سونے کے،
ولؤلؤاً،
ولؤلؤاً،
اور موتیوں کے،
اور موتیوں کے،
ولباسہم،
ولباسہم،
اور ان کا لباس،
اور ان کا لباس،
فیہا حریر،
فیہا حریر،
اس میں ریشم ہوگا،
اس میں ریشم ہوگا،
وقال الحمد للہ،
وقال الحمد للہ،
اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے،
اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے،
الذی اصحب عنا،
الذی اصحب عنا،
وہ جو لے کیا ہم سے،
وہ جو لے کیا ہم سے،
الحزن،
الحزن،
غم کو،
غم کو،
ان ربنا لغفور شکور،
ان ربنا لغفور شکور،
بے شک ہمارا رب بخشش فرمانے والا قدر دان ہے،
بے شک ہمارا رب بخشش فرمانے والا قدر دان ہے،
الذی،
الذی،
جس نے،
جس نے،
احلنا،
احلنا،
ٹھہرایا ہم کو،
ٹھہرایا ہم کو،
دار المقامتی،
دار المقامتی،
قیام کے گھر میں،
قیام کے گھر میں،
من فضلہ،
من فضلہ،
اپنے فضل سے،
اپنے فضل سے،
لا یمسنا،
لا یمسنا،
نہ چھوئے گی ہم کو،
نہ چھوئے گی ہم کو،
فیہا نصبن،
فیہا نصبن،
اس میں کوئی مشقت،
اس میں کوئی مشقت،
ولا یمسنا،
ولا یمسنا،
اور نہ چھوئے گی ہم کو،
اور نہ چھوئے گی ہم کو،
فیہا لغوب،
فیہا
اس میں کوئی تھکن یا سستی. والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لہم نار جہنم ان کے لیے جہنم کی آگ ہے, لا یقضى علیہم نہ فیصلہ کیا جائے گا ان کا, فیموتو کہ وہ مر جائیں, ولا یخفف عنہم اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے, من عذابہا ان کے عذاب سے, کذالک نجزی اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں, کل کفور ہر ناشکرے کو, وہم اور وہ, یسترخونا وہ فریاد کریں گے, فیہا اس میں, ربنا اخرجنا اے ہمارے رب نکال ہم کو, نعمل صالحا ہم عمل کریں اچھے, غیر الذی کنا علاوہ اس کے جو تھے ہم, نعمل ہم عمل کرتے, اولم نعمرکم کیا بھلا نہیں ہم نے دی تم کو, ما یتذکروا یہ نصیحت پکڑتا, فیہی اس میں, من تذکر جو نصیحت لینا چاہتا تھا, وجاءکم النذیر اور آ گیا تمہارے پاس خبردار کرنے والا, فذوقوا بس چکھو, فما للظالمین بس نہیں ظالموں کے لیے, من نصیر کوئی مددگار, ان اللہ بے شک اللہ تعالی, عالم الغیب السماوات والارض جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کے غیب کو, انہو علیم
بے
شک وہ جاننے والا ہے, بذات الصدور
سینوں کے راز,
هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے, جعلکم اس نے بنایا تم کو, خلائف
جانشین
فی الارض زمین میں, فمن کفر تو جو کوئی کفر کرے گا, فعلیہ کفرہ تو اسی پر ہے اس کا کفر, ولا یزید اور نہیں زیادہ کرے گا, الکافرین کافروں کو, کفرہم ان کا کفر, عند ربہم ان کے رب کے نزدیک, الا مقتن مگر غضب میں, ولا یزید الکافرین اور نہیں اضافہ کرے گا کافروں کو, کفرہم ان کا کفر, الا خسارا مگر خسارے میں, قل ارائیتم کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے, شرکاءکم اپنے شریکوں کو, الذین وہ جن کو, تدعون تم پکارتے تھے, من دون اللہ
اللہ کے سوا,
ارونی دکھاؤ مجھ کو, ماذا خلقوا کیا کچھ انہوں نے پیدا کیا, من الارض
زمین میں سے,
ام لہم شرکن
لهم شرك
یا ان کے لیے کوئی حصہ ہے
یا ان کے لیے کوئی حصہ ہے
فی السماواتی
فی السماواتی
آسمانوں میں
آسمانوں میں
ام آتیناہم
ام آتیناہم
یا دی ہم نے ان کو
کتاباً
کوئی کتاب
کوئی کتاب
فہم علی بینات منہ
فہم علی بینات منہ
تو وہ اوپر ایک دلیل کے ہیں اس سے
تو وہ اوپر ایک دلیل کے ہیں اس سے
بل
بلکہ
ان یعید الظالمون نہیں وعدہ کرتے ظالم بعدہم ان میں سے بعض بعدن بعد سے الا غرورا
مگر دھوکے کا
ان اللہ بے شک
اللہ تعالی
یمسک السماوات والارض تھامے ہوئے ہیں آسمانوں اور زمین کو ان تزولا کہ ٹل جائیں گے یا پھر ایک اور بھی ہے ان تزولا کہ نہ گر جائیں وَلَئِن زَالَتَا اور اگر وہ دونوں ٹل جائیں
ان امسکہما
نہیں ان دونوں کو تھامنے والا من احد
کوئی ایک
من بعدہ اس کے بعد انہ کان حلیما غفورا بے شک وہ ہے حلم والا بخشنے والا وقسم باللہ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی جہد ایمانہم پکی قسمیں اپنی لئن جاءہم البتہ اگر آیا ان کے پاس نذیر
کوئی ڈرانے والا
لیکونن البتہ ضرور وہ ہوں گے اہدا
زیادہ ہدایت یافتہ
من احد الامم
کسی ایک سے بڑھ کر امتوں میں سے
فلما
جاءہم
پھر جب آ گیا ان کے پاس نذیر
ڈرانے والا
ما زادہم
نہ اضافہ ہوا ان میں
الا نفورا
مگر نفرت کا
استکبارن
تکبر کی وجہ سے
فی الارضی
زمین میں
ومکر السیئی
اور بری چال کی وجہ سے
ولا یحیکو
اور نہیں گھیرتی
المکرو
چال
السیئو
بری
الا بأہلہ
مگر اس کے اہل کو
فہل ینظرون
تو نہیں وہ انتظار کرتے
الا سنت الاولین
مگر طریقہ پہلوں کا
فلن تجد لسنت اللہ
تو ہرگز نہ پائے گا اللہ کے طریقے کے لیے
تبدیلا
کوئی تبدیلی
ولن تجدا
اور ہرگز نہ تو پائے گا
بسنت اللہ
اللہ کی سنت کو
تحویلا
پھیرنے والا
اولم یسیرو فی الارضی
کیا بھلا نہیں وہ چلے پھرے زمین میں
فینظروا کیف کان
تاکہ وہ دیکھتے کس طرح ہوا
عاقبت الذین
انجام ان لوگوں کا
من قبلہم
جو ان سے پہلے تھے ان سے پہلے تھے
وکانو اور تھے وہ
اشد منہم
زیادہ سخت ان سے
قوت میں
وما کان اللہ
اور نہیں ہے اللہ
لیعجزہ کہ عاجز کرے اس کو
من شیء کوئی چیز
فی السماواتی
آسمانوں میں
ولا فی الارضی
اور نہ زمین میں
انہو کانا
بے شک وہ ہے
علیمن قدیرہ
جاننے والا قدرت رکھنے والا
ولو یؤاخذو
اور اگر پکڑ لے
اللہ
الناس
لوگوں کو
بیمان کا سبو
بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی
ماں ترک علی ظہریہا
نہ چھوڑے اس کی پشت پر
من دابتن
کوئی جاندار
ولا کی یؤخرہم
لیکن وہ مہلت دے رہا ہے ان کو
الی اجل مسمی
ایک مقرر مدت تک کے لیے
فإذا جاء اجلہم
آ جاتی ہے ان کی مقرر مدت
فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی
ہے اپنے بندوں کے ساتھ
بصیرہ دیکھنے والا
بس یہاں تلاوت سنیں گے
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا
نحمده وصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تفسير دیکھیں گے آیت نمبر 27 سے ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها
ومن الجبال جدد بيض وخمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے پانی، بس ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے سے طرح طرح کے پھل جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور پہاڑوں میں سے بھی رنگ برنگ کے ٹکڑے ہیں، کوئی سفید کوئی سرخ، مختلف رنگوں میں کوئی شوخ اور کوئی مدھم، اور بعض حصے سیاہ ہیں. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے مختلف رنگوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بلیک اینڈ وائٹ قسم کی دنیا نہیں بنائی، رنگا رنگی ہے، اس میں یکسانیت نہیں، ہر طرف آپ کو تنوع دکھے گا، مختلف رنگ، مختلف چیزیں، مختلف مزاج ہیں، ایک ہی چیز کے دو مختلف ذائقے، ایک ہی چیز کے کئی مختلف رنگ، ایک ہی ماں اور باپ کے بچے لیکن ہر بچے کا رنگ فرق، مزاجوں کا فرق، طبیعتوں کا فرق، ذہنیتوں کا فرق. جب انسان کی زندگی میں کسی بھی ماحول میں تھوڑا سا اپنے مزاج سے مختلف رنگ پایا جاتا ہے تو انسان گھبرانے لگتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، کیسے رہوں، گزارا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کو دیکھ لو، ہر چیز مختلف ہونے کے باوجود دوسری چیز سے اسی کے ساتھ رہ رہی ہے. نرم چیزوں کے ساتھ سخت، گرم کے ساتھ سرد چیزیں رہتی ہیں، جیسے پیچھے میٹھے کے ساتھ نمکین پانی کی بات تھی، یہاں پہاڑوں کے رنگوں کی بات کی گئی. اسی طرح انسان بھی مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں مختلف لوگوں کا تذکرہ کیا تھا، وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. یہاں اب اسی کی مزید تفصیلات ہیں کہ پہلی چیز جس پہ تمہاری توجہ جانی چاہیے وہ آسمان سے اترنے والا پانی ہے، پھیکا پانی، سفید پانی. لیکن فخرجنا به ثمرات مختلف الوانها، الوان لون کی جمع، قدرتی رنگ، فطری رنگ، آرٹیفیشل نہیں بلکہ جو نیچرل کلر ہوتا ہے. بتائیے سرخ انار کہاں سے آئے، سرخ مرچ، پیلی مرچ، سبز مرچ، یہ رنگ کہاں سے آئے؟ ایک پانی جب مختلف رنگ کی سبزیاں اور پھلوں میں ڈھل سکتا ہے تو پھر یہ کس بات کی دلیل ہے کہ ایک انسان مختلف قسم کے حالات میں مختلف روپ میں اپنے مختلف کردار بھی نبھا سکتا ہے. سادہ پانی کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن مٹی کے ساتھ مل کر اتنا کچھ بناتا ہے. اسی طرح ایک انسان اپنے مزاج کے اعتبار سے کوئی کارآمد چیز نہیں ہوتا، لیکن جو ہی اس کو بظاہر ایک مختلف چیز ملتی ہے لیکن وہ اس کے اندر ملنے سے وہی چیز جو پہلے بیکار تھی وہ کارآمد ہونے لگتی ہے. انسان فطری طور پہ تضاد کو پسند نہیں کرتا، اختلافات اس کو پسند نہیں، اس کا دل چاہتا ہے جو میں سوچوں وہ سب سوچے، جو میں کھاؤں وہ سب کھائیں، جو میں پہنوں وہ سب پہنے، میری چوائس سب کی چوائس ہو جائے. یقین کریں اگر ایسا ہو جائے تو ہم بہت جلدی بور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ، اور پہاڑوں کے اندر کئی ٹکڑے ہیں. کہیں لفظ پڑھا پہلے جدت کا، اس سے ملتا جلتا لفظ، کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا. حضرت ابراہیم نے کیا کیا تھا، بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، وہاں بھی یہ لفظ گزرا تھا. تو یہاں جو جدت ہے یہ قطن کے معنوں میں ٹکڑے کرنا، کسی چیز کا چھوٹے سے چھوٹے ٹکڑوں میں کر دیا جانا، اس کو جدتن کہتے ہیں. آپ نے کبھی مختلف رنگوں کے پہاڑ دیکھے؟ صرف پاکستان میں ہی اگر آپ پہاڑی سلسلہ دیکھنا شروع کریں تو کئی قسم کے پہاڑ آپ کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یہ اتفاق ہے؟ اتفاق سے سرخ پہاڑ بن گئے، اتفاق سے کالے بن گئے، اتفاق سے پیلے بن گئے، اتفاق اتفاق نہیں، یہ کوئی اتفاقی امر نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اس کائنات کو تنوع کے ساتھ چلا رہی ہے. تو مان جاؤ کہ وہی ذات ہے جس کے آگے جھکنا ہے. غرابیب کا لفظ غربہ سے ہے، اسی سے لفظ غراب بھی ہے، کوے کو کہتے ہیں. غروب، سورج غروب ہو گیا، اندھیرا ہو جاتا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں. اور سود بالکل ہی سیاہ، جیسے سودا کے لفظ پہ ہم نے بات کی تھی پیچھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، اور انسانوں، چوپایوں اور جانوروں کے رنگ بھی اسی طرح جدا جدا ہیں. کذالک، اسی طرح کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر اللہ نے تمہیں کالا بنا دیا, کسی کو گورا بنا دیا, تو جلنے کٹنے کی ضرورت نہیں ہے. آخر کسی کو تو کالا بننا ہی تھا نا. اور اگر اللہ نے تمہیں گورا بنا دیا تو اکڑنے کی بھی ضرورت نہیں, اس لیے کہ تم اپنے آپ کو جتنا مرضی گورا کر لو, سمجھ لو, اللہ کی نظروں میں جو تم ہو وہ تم ہو. پہلے پہاڑوں کی بات تھی, اب انسانوں کی, چوپایوں کی اور جانوروں کی بات ہوئی. کائنات کا اگر آپ دیکھیں تو حسن ہے یہ, ہر چیز دوسری سے مختلف ہے. اگر آپ صرف اینیملز کے اوپر غور کریں نا, تو جو جنگلوں میں رہتے ہیں جانور, پہاڑوں میں, صحراؤں میں, جو جانور جس قسم کے سراؤنڈنگ میں رہتا ہے اس کی کھال کا وہی رنگ ہو جاتا ہے. یہ ان کی پروٹیکشن کے لیے. آپ سائنس میں اگر یہ سلسلہ پڑھیں تو آپ کو بتائیں گے کہ وہ چیز جانوروں کی پروٹیکشن کے لیے. یعنی جو زمین پہ جانور رہتے ہیں نا, آپ دیکھیے وہ مٹیالے رنگ کے ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ کوئی جانور, کوئی شکاری ان کو نہ دیکھ کے پہچان سکے. اسی طرح کچھ پرندے ہیں, وہ درختوں پہ رہتے ہیں تو ان کے رنگ عموماً سبز اور کھلے ہوئے رنگ ہوتے ہیں, شوخ رنگوں کے وہ ہوتے ہیں. چیتا, ٹائیگر, شیر جنگلوں میں رہتے ہیں تو لکڑی سے ملتے جلتے اور کہیں ان میں سیاہی, کہیں پلاہٹ, کہیں کالا رنگ ملتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے, اس نے سب چیزوں کو فرق کیا. پھر کیمو فلیچ ایسے جانور ہیں, آپ ان کے پاس جو چیز رکھیں وہ اسی رنگ کے ہو جاتے ہیں. پیلا رکھے پیلے ہو جائیں گے, نیلا رکھے نیلے ہو جائیں گے. یہ کیا سارا خود ہی ہو گیا؟ نہیں, یہ ساری چیزیں انسان کی عقل کو جھکانے کے لیے کافی ہیں. اس لیے فرمایا انما یخش اللہ من عباده العلماء, اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی پوری طرح اس سے ڈرتے ہیں. یعنی عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. بس یہ ہے تعریف ایک عالم کی. ہمارے ہاں یہ لفظ ایک ٹوکن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. میں کون ہوں؟ عالمہ. میں کون ہوں؟ عالم. میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ عالم کا کورس. میرے پاس ہے ڈگری عالمہ کی. آج ہم دیکھیں گے کہ عالم کون ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت جہاں لا کر ہم سب کے ذہنوں کے اندر بھری جانے والی ہوا نکال دی کہ 22 پارے پڑھنے کے بعد خود کو عالم نہ کہنا. کبھی بھی کوئی بندہ خود کو عالم نہ کہے جب تک اپنے اندر یہ خوبیاں نہ دیکھ لے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ایک لفظ کی تفسیر ہمارے مفسرین نے کیا کی, اور اسلاف میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے انہی سے دیکھیں گے کہ اللہ سے صرف علم والے ہی ڈرتے ہیں. اس آیت کو انہوں نے کس طرح سے سمجھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, زیادہ باتیں بنانا علم نہیں بلکہ اللہ سے خشیت رکھنا یعنی اللہ سے ڈرنا, یہی ہے علم. یعنی کثرت روایت کا نام علم نہیں ہے کہ ہر وقت حدیثیں بیان کرتے رہو, وظیفے بتاتے رہو, یہ کر لو اتنا ثواب, وہ کر لو اتنا ثواب, اس سے یہ ملے گا وہ ملے گا. بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ تم اللہ سے کتنا ڈرتے ہو. امام مالک رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں, بکثرت روایت کرنے کا نام علم نہیں, یعنی ہر وقت آپ روایت بیان کر رہے ہیں یہ علم نہیں ہے, بلکہ علم ایک نور ہے جسے اللہ تعالیٰ کسی دل میں ڈال دیتا ہے. پوچھے اپنے دلوں کو, دل نورانی ہو رہے ہیں؟ دل دھل رہے ہیں؟ دل میں الہام ہونے لگی اچھی اچھی چیزیں؟ دل سے گندی چیزیں نکلنے لگی؟ امام مجاہد جو ابن عباس کے شاگرد تھے فرماتے ہیں, انما العالم من خشی اللہ عز و جل, عالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے. ربیع بن انس کہتے ہیں, من لم یخش اللہ تعالی لیس بی عالم, جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں وہ عالم نہیں ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اگر دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے, سوچی دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا, اگر ہو جائے تو انسان کے لیے اتنا علم ہی کافی ہے, اور اس سے بڑی جہالت اور کوئی نہیں کہ انسان اللہ سے غرور کرنے لگے. یعنی صرف اللہ کی خشیت دل میں آ جائے نا, اللہ کی بڑائی, 99 نیمز آف اللہ, اللہ تعالیٰ کیا کر سکتے ہیں, کس طرح کر سکتے ہیں, تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ پھر انسان کو کچھ اور سیکھنا یا نہ سیکھنا بات کی بات ہے. اصل چیز ہے کہ اللہ کی خشیت آ جائے. اسی طرح سعد بن ابراہیم کہتے ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ اس شہر میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا آج کے دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے, تو ان سے کسی نے پوچھا تو کہنے لگے, وہ جو اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. اللہ کا ڈر ہے علم کا دوسرا نام. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صحیح معنوں میں فقیہ اور عالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور خدا کی نافرمانی پر انہیں جری بھی نہ کرے، یعنی نہ تو اتنا سخت دین پیش کرتے کہ لوگ مایوسیوں میں چلے جائیں کہ ہم نے تو بخشا ہی نہیں جانا تو پھر یہیں ذرا شوق پورے کر لیں، اور نہ اتنا ڈھیلا دین پیش کرے کہ لوگ نافرمانیوں پہ بہادر ہو جائے کہ ہاں ہمیں کس نے بخشنا ہے، خدا کے عذاب سے انہیں بے خوف نہ کرے اور قرآن کے بغیر اسے کوئی چیز اپنی طرف راغب نہ کر سکے۔ یہ تفسیر قرطبی کی روایت ہے۔ تب آپ خود پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ عالمہ بن گئی ہیں؟ ہے کسی کو شوق عالم کہلانے کا، علم والا بننے کا؟ بنیے، آپ کے اندر علم آئے گا نا یہ ساری چیزیں خود بخود آئیں گی۔ وہ کھوکھلا علم ہے، وہ ڈگریوں والا علم ہے، وہ بڑے بڑے روب ڈالنے والا علم ہے۔ ایک روایت ہے جس کا مجھے اس وقت خلاصے ذہن میں آ رہا ہے کہ جس نے اس لیے علم حاصل کیا کہ وہ لوگوں سے بحث کرے، مناظرے کرے، لوگ اس کی عزت کرے، لوگ اس کی تعمیل کرے، تو یہ علم نہیں ہے، یہ علم اس کے لیے ایک وبال بن جائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت کا خلاصہ ہے کہ ہر علم اپنے سیکھنے والے پر وبال ہے، یعنی آپ یہ جو سیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں یہ آپ کے اوپر وبال ہے، سوائے اس علم کے جس پر عمل کیا جائے۔ یعنی اللہ نہ کرے کہ یہ 22 پارے ہمارے لیے وبال بن جائیں اور ہم اس پر عمل نہ کر سکے، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنی فکر کرے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بات ہے کذالکہ پیچھے آ گئی، یہ کذالکہ کا لفظ جو ہے دو مختلف چیزوں کے بیچ میں کیوں آ گیا؟ اگر آپ دیکھیں نا تو اردو میں ہم کہتے ہیں نا کذالکہ، اسی طرح، کس طرح، پیچھے ہے مختلف رنگوں کی بات، مخلوقات کی بات، اور اب علم کی بات ہے۔ بتا دیا کہ علم والے بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں عموماً آج کے دور میں رسمی علم کا رواج ہے، لوگ کتابوں کے بوجھ کو علم کہتے ہیں، لوگ حافظے کے امتحان کو علم کہتے ہیں، لوگ ڈگریوں کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، لوگ بڑے بڑے نام پیدا کرنے کے لیے، بڑے بڑے اداروں کے نام اپنے ناموں کے ساتھ جوڑنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اصل رنگ وہ ہے علم کا جو انسان کے دل پر خشیت کے ساتھ آ جائے۔ آپ دیکھیے کہ پیچھے آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، سورت کے آغاز میں کہ نبی آپ تو صرف ان کو ڈرا سکتے ہیں جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ یہاں اسی سے بتا دیا کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ سے ڈرنا ہی اصل بندے کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ جتنا علم آئے گا اللہ کا ڈر آئے گا، یہ یاد رکھیے۔ جیسے مثال ہے کہ کوئی شخص انجان ہے، اس کو نہیں پتا کہ بجلی جھٹکا دیتی ہے، ہو سکتا ہے وہ بجلی کے ننگے تار کو پکڑ لے، وہ پانی میں کھڑا ہوا بجلی کے تار کو پکڑ لے، وہ لوہے کے جوتے پہن کے تار کو پکڑ لے۔ جس کو ذرا سی بجلی کی سمجھ ہوگی نا، یا جس کو مطلب الیکٹرانکس کا تھوڑا سا پتا ہوگا، وہ کبھی بھی اس میں سے کوئی کام نہیں کرے گا۔ آپ جتنا کسی چیز کی باریکی میں جانتے ہیں آپ اس کی باریکیاں جاننے لگتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم سب علم حاصل کرنے کا شوق رکھتے ہیں تو ہمیں وہ علم حاصل کرنا ہے کہ جو حقیقت میں ہمیں اللہ کی معرفت دے دے، اللہ کے قریب کرے۔ اور آخری یہ جو روایت آپ کو بتائی ہے تو لکھ کے رکھنے والی ہے کہ جو لوگوں کو نہ تو رحمت سے مایوس کرے، نہ ان کو رخصتیں دیتا پھرے۔ آج لگتا ہے نا کہ یہ افراط اور تفریط ہو گیا، کچھ نے ڈرایا تقوی کے نام پہ، اتنا مشکل دین پیش کر دیا کہ اللہ کی بنا کوئی بھی امید نہیں رکھتا کہ ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ کچھ نے اتنا ٹھنڈا کیا، نہیں 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 کر لو، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ اصل یہ ہے کہ جو کسی کو قرآن کی طرف راغب کرے، اصل علم قرآن ہی ہے، یہ مان لیجیے۔ آپ اس کے ساتھ ریلیونٹ 10 علم آپ حاصل کر لیں، لیکن جو علم قرآن کا ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح اس روایت میں ایک آگے تھوڑے سے لفظ یہ بھی آتے ہیں کہ اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جو بے علم کے ہو۔ آج ہمارے یہاں کتنا رواج ہے علم کے بغیر عبادتوں کا۔ آج دیکھیے کہ جتنے مسلمانوں کے مختلف فرقے بنے ہوئے ہیں، کسی نے اپنے آپ کو جہاد کی نسبت سے پہچان کروائی، جہادی گروہ، کسی نے تبلیغ کی طرف نسبت کرائی کہ ہم تبلیغی گروہ ہیں، کسی نے فقہ کو بہت اہم سمجھا تو نماز میں ہاتھ اوپر نیچے کرنے کو بنیاد بنایا۔ میں سوچتی ہوں کہ یہ ساری گروہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہر ایک دین ہی کا کام کر رہا ہے، صرف کمی کس کی ہے؟ علم کے اندر سے گزرے بغیر جہاد ہو رہا ہے، علم سیکھے بغیر تبلیغ ہو رہی ہے، علم سیکھے بغیر دنیا کے اندر خود کو دین والا سمجھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس علم میں کوئی خیر نہیں جو بے فقہ کے ہو، یعنی جس کو سمجھ کے نہ پڑھو، اور اس قرت میں کوئی خیر نہیں جو بغیر تدبر کے ہو۔ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء۔ اس آیت پہ ذرا رک کے گرامر کا ایک نقطہ سمجھ لیں۔ آپ غلطی سے اگر اس کو یہ پڑھ دینا کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، تو معنی کیا ہوگا کہ بے شک اللہ ڈرتا ہے اپنے علم والے بندوں سے۔ زبر ہے تو مفعول بن رہا ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں علم والے لوگ۔ ان اللہ عزیز غفور، وہ غالب ہے حکمت والا، تو اس کو ہلکا نہ جانے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، یہاں سے اب ہم سب مسلمانوں کی بات شروع ہو گئی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ کتاب کا پڑھنا جس اینگل میں بھی ہے وہ سارے آپ اس میں رکھ سکتے ہیں۔ وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ خود سے ساتھ ساتھ پوچھتے جائیں، کرتی ہوں یہ سارے کام؟ نماز قائم ہوتی ہے حقیقت میں اس طرح کی جیسی ہونی چاہیے۔ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو مال ہم نے ان کو دیا، چھپا کر اور ظاہر کر کے۔ چیک لسٹ خود بناتے جائیں، کرتی ہوں، خرچ کر رہی ہے اللہ کے راستے میں، کبھی چپکے چپکے، کبھی ظاہر کر کے۔ یہ چار پانچ کام کر لیجئے، اس کے بعد یرجون تجارتن لن تبور، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز نقصان والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اس عمل کو تجارت سے تشبیہ دی، کیونکہ تجارت میں انسان اپنا سرمایہ، اپنا وقت، اپنی محنت، اپنی قابلیت اس امید پر لگاتا ہے کہ نہ صرف اصل واپس ملے گا بلکہ وقت اور محنت کی اجرت ملے گی، کچھ منافع ملے گا۔ اسی طرح ایک سچا مومن ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں، اس کی بندگی میں، عبادت میں، اس کے دین کی خاطر جد و جہد میں اپنا مال، اپنا وقت، اپنی محنت، اپنی قابلیت اس امید پر لگاتا ہے کہ کل سب واپس ملے گا، اللہ اپنے پاس سے دے گا۔ مگر دونوں تجارتوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ دنیا کی تجارت محض نفع ہی کی امید پر نہیں ہوتی، گھاٹا بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر دنیا کی تجارت میں صرف پروفٹ ہو تو وہ تو سود ہے کہ جس میں لاس ہے ہی نہیں، لیکن اللہ کے ساتھ جس کی تجارت ہوگی اس میں صرف فائدے ہی فائدے ہیں۔ شیورٹی ہے، یہاں انشورڈ ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی لاس نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سارا انشور کر کے دیا کہ اگر کبھی تمہیں لگنے بھی لگا کہ اس راستے میں آ کے میرا نقصان ہو گیا، میں تمہارا وہ سب اصل کے ساتھ واپس کر دوں گا۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ انہیں پورا پورا اجر عطا فرمائے اور مزید اضافہ بھی فرمائے اپنے فضل سے۔ ہمیں تو کہا کہ نہیں صرف نفع کی بات نہ کرنا، اللہ کیوں بڑھا بڑھا کے دیتا ہے؟ اس لیے کہ انہ غفور شکور، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ انتہائی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یزیدہم من فضلی کہہ کر تو ایسے لگتا ہے کہ ہر بندے کو اپنی جیبیں ٹٹولنے پہ مجبور کر دیا، اپنے وقت کو ٹٹولنے میں، کھنگالنے میں کہ کہیں کچھ گھنٹے کچھ منٹ ہیں تو وہ بھی نہ لگا دوں، کہیں کچھ پیسہ اندر رکھا چھپا ہوا ہے تو اس کو نہ لگا دوں، کوئی وقت، صحت، سکل، کہیں سے چار پانچ سات آٹھ منٹ اور نکلتے ہیں کہ لگا دوں۔ ترتیب پہ غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو پیچھے اگر آپ دیکھیں تو یتلون کتاب اللہ، پیچھے سے علم کی باتیں تھی نا، اب یہ آپ سب علم والوں کے آگے کس سے شروع ہو رہے ہیں۔ علم حاصل کیا، اللہ کی خشیت آ گئی، خشیت ڈھلتی ہے یتلون کتاب اللہ میں، اللہ کی کتاب کے ساتھ دل لگنے لگتا ہے ہر وقت۔ یہ کتاب کھانے کی میز پہ کتاب، ایسا تو نہیں ہوتا آپ کا، ڈریسنگ ٹیبل پہ کتاب، سب جگہ ہوتی ہے نا۔ گھر والوں کو بھی ڈانٹتے رہتے ہیں نا کہ میری کتابوں کو خراب کر دیا۔ دیکھیے دعا کریں کہ آپ چلتی پھرتی کتابیں بن جائیں، آپ کو ان کتابوں کی ضرورت ہی کم پڑے جو دوسروں کو دکھتی ہے اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہر وقت کتابیں کھولی ہوتی، اور کس کو ڈانٹ پڑتی ہے ہر وقت کتابیں کھولنے پہ؟ کتابیں ہر جگہ نہیں کھولتے، اپنے آپ کو ایسی کتابیں بنائیں کہ جو چلتی پھرتی لوگوں کے پڑھنے کی چیزیں ہوں، جو چیز یاد کرنی ہوتی ہے نا اس کو ایک چھوٹی سی پرچی پہ لکھا کریں. یہ ایک ٹپ بتا رہی ہوں آپ کو. لفظی ترجمہ یاد کر رہے ہیں تو سپارے ہر جگہ ہوں گے نا, دکھیں گے. آپ صرف وہ لفظ لکھ لیں جو یاد کرنے ہیں, وہ نہیں دکھیں گے. اس کو کسی خوبصورت سے کاغذ پہ لگا کے کوئی ڈیکوریشن پیس بنا کے لگا دیں. وائٹ بورڈ لے لیں, جیسے یہ ہمارے وائٹ بورڈز ہوتے ہیں نا, تو یہ تو فکس ہے نا. تو ایک شیٹ ہے وہ کسی چیز پہ بھی آپ چپکا دیں, آپ اس پہ ڈرائی اریز لکھتے رہے مٹاتے رہے, لکھے مٹائیں, جیسے قسم کی سلیٹ بن جاتی ہے. تو کچھ نہ کچھ ایسا کام کریں تاکہ دوسرے لوگ آپ کو یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ یہ دیکھو یہ تو ہر وقت کتابوں میں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کتاب زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. کسی نے کہا, آپ نے نہیں پہلے کی بات ہے, کسی کلاس میں انہوں نے کہا کہ آپ تو اللہ معاف کرے باتھ روم میں جاتے ہیں تو وہاں بھی زبان سے ترجمہ نکل رہا ہوتا ہے اور پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ ڈرائیو کرتی ہیں تو وہ کہنے لگی, ڈرائیونگ میں بھی ذرا گاڑی اشارے پہ کھڑی ہوتی ہے تو میرا ہاتھ فوراً اپنے پارے کے لیے جاتا ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے کیا؟ کیا ہمارے ہاتھوں میں ہوتا تھا کبھی سوچیں تو صحیح؟ کیا تھا؟ کڑھائی کے فریم تھے, چھری کانٹا تھا. ہم کن زندگیوں کو کھو کے آئے. میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ وقت کو کھینچ کے کوئی پیچھے لے جائے تو جس نے اپنے 10-15-20 سال ضائع کر دیے وہ پلٹ کے آ کے دیکھے تو صحیح. کہ آج یتلون کتاب اللہ, اور لفظ دیکھیے کتاب اللہ, اللہ کی کتاب پڑھتے رہتے ہیں. دوسروں کی لکھی ہوئی کتابوں پہ نہیں خوش ہوتے, اللہ کی کتاب جو اس نے اپنے نبی کے ذریعے بھیجی. پھر دوسری چیز ہے اقام الصلاح. نوٹ کریے گا, یہ ترتیب بڑی اہم ہے. اگر آپ کا بھی اپنا دل نہیں لگا نا کتاب میں تو یہ تجارت نہیں ہوگی, یہ ڈیل نہیں ہو سکتی, آپ الیکٹ نہیں ہو سکتے, آپ کی درخواست منظور نہیں ہوتی اللہ کے پاس. پھر اقام الصلاح, یہ بہت بڑی ایک رکاوٹ ہوتی ہے ہمارے دین کے کام کے راستے میں آنے والی چیزوں میں. ہماری اپنی نماز ٹھیک نہیں ہوتی. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ جب ہم اللہ کی طرف بلانے کی مدد کرتے ہیں نا لوگوں کی, خود بھی کرتے ہیں دوسروں کو بھی بلاتے ہیں, ہم بعض دفعہ اپنی عبادات سے غافل ہونے لگتے ہیں. یہ کمپرومائز نہ کریں. آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ نماز کا وقت آ گیا اور آپ نماز کا وقت چھوڑ کے کوئی دوسرا کام ایسا کر رہے ہیں کہ جو بعد میں ہو سکتا ہے, تو آپ اپنی برکت کو ختم کر رہے ہیں. اور وہ نماز پھر قائم ہو, جسم کے اوپر ہو, روح پہ ہو, دل پر ہو, آپ کے اندر اطمینان ہو. پھر وانفقوا مما رزقناہم, کوئی تیسری چیز کیوں نہیں ہے بیچ میں؟ روزہ کوئی نہیں, حج کوئی نہیں, زکات کوئی نہیں, فوراً خرچ کی بات کیوں کر دی؟ کہ جس نے حقیقت میں کتاب پڑھ لی اور جس نے دل کے ساتھ نماز پڑھ لی, وہ اپنے مال کو اپنا نہیں سمجھتا. سرنا والا نیا, چھپ کے دے سکے تو چھپ کے دے دیتا, انتظار نہیں کرتا کہ دوسرے دیکھے تو دوں. اور اعلانیہ ہو موقع تو ضائع نہیں کرتا کہ نہیں اب سب دیکھ لیں گے, پھر یہ ہوگا وہ ہوگا. یعنی جب بھی بات ہوتی ہے فوراً دیتا ہے. پھر یرجون تجارت لن تبور, پھر اس تجارت کی یہ شکیں ہیں. کوئی بزنس ڈیل ہوتی ہے تو اس کی مختلف قسم کی شک ہوتی ہے نا, یہی ہے وہ چیز جس کو ایک انسان لے لے تو اس کی زندگی میں بہتری ہوگی. ہمیشہ یہ کام کرتا رہے, آپ دیکھیں گے کیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کی خوشخبری دیتے ہیں. یہاں لن تبور آیا, پیچھے یبور کا لفظ آپ پڑھ چکے کہ لفظ تھا نا, تو بار یبور بوار سے, اس کا معنی ہوتا ہے ضائع ہو جانا, خسارہ ہو جانا, کسی چیز کا بالکل ضائع ہو جانا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی تجارت کبھی ضائع نہیں ہوگی. اللہ اکبر. ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر نیک عمل کے ساتھ انسان کو اس خطرے سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے کہ بہت سارے نیک اعمال میں کوئی شیطانی یا نفسانی وسوسہ شامل ہو جائے تو وہ میرا قبول نہیں ہوگا. بعض اوقات ایک نیک عمل کے ساتھ کوئی برا عمل ایسا ہو جاتا ہے جو نیک عمل کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. تو یہاں لفظ یرجون کہا, یقین کا لفظ نہیں آیا, یو کے نون نہیں, بلکہ امید ہے. سب کچھ کر کے بھی بس امیدیں رکھتے ہیں, یقین نہیں کرتے. ہمارے ہاں کیا کہ کوئی مرتا ہے تو کہتے ہیں مرحوم و مغفور. اب تو آپ مرحوم سمجھ سکتے ہیں نا لفظ, مفعول, وہ جس پہ رحم کیا گیا, مغفور جس کی مغفرت ہو گئی. نہیں کہہ سکتے یرجونا, اے اللہ بس ہم تو امیدوار ہیں تیرے سامنے, تو اس کام کو کر لے, قبول کر لے گا تو بس بات کافی ہے. آگے بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ, بہت پیاری آیت 28 پارے میں آئے گی. حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم, کیا میں نہ بتاؤں تم کو ایک ایسی تجارت جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے. اس میں کچھ مزید کاموں کی بات ہے. تومنون باللہ ورسولہ, تم اللہ پر ایمان لاتے اور اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ, اور تم اس کے راستے میں محنت جہاد کرتے ہو. بی اموالکم و انفسکم, وہاں یہ بات موجود ہے کہ مال اور جانوں کی بات موجود ہے, کیونکہ تجارت کے ساتھ ہی مال کا کانسیپٹ بھی آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو لیوفیہم اجورہم, اللہ ضرور پورے کے پورے دے گا ان کو ان کے اجر. یزیدہم من فضلی, ہی کیا ہے یزیدہم من فضلی, کہ جو ان سے خطائیں ہو گئیں, جو غلطیاں ہو گئیں, جو ان کی کوشش تھی اچھے کام کرنے کی پھر بھی غلطیاں ہو گئیں, اللہ اس کو میک اپ کر دے گا. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا احسن الذی یعملو, اچھی سے اچھی نماز کو قبول کر لے گا. اسی طرح ان کی اس راستے میں جو مشکلات ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا. اللہ ایسا نہیں ہے کہ بات بات پہ پکڑ لے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پانی پھیر دے کسی کی محنتوں پہ. یہ بندے ہی ہیں جو کہتے ہیں اچھا تمہیں تو زیادہ اللہ نے پوچھنا ہے, تمہیں تو اللہ نے زیادہ پوچھنا ہے, تم اب زیادہ نیکیوں کے لوگوں کو پیغام دیتی ہو نا. کہ نہیں, غم نہ کرو, وہ یزیدہم من فضلی, ان کی کمی اور کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا. انہ غفور شکور, وہ غالب بھی ہے, بخشنے والا بھی ہے, غفور بھی ہے, قدردان بھی ہے. وہ اصل بندے کی قدر کرے گا. اور شکور کون ہوتا ہے؟ جو تھوڑے سے عمل کو بھی قبول کر لے. قدردان, وکان اللہ شاکرا علیما, اور ثواب بے اندازہ عطا کرے گا. والذی اوحینا الیک من الکتاب, اور وہ ذات جس نے آپ کی طرف وحی بھیجی کتاب کے ذریعے. هو الحق, وہی سراسر حق ہے. مصدقا لما بین یدیہ, وہ تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں کی. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سارے حالات سے باخبر بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. ختم نبوت کی علامت ہے یہ آیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی. کون سی؟ والذی, وہ ذات. اوحینا الیک من الکتاب, ہم نے وحی کی آپ کی طرف وہ کتاب جو حق ہے, پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. لما بین یدی, یا یہ نہیں کہا کہ آپ کے بعد والی کوئی کتاب. یہ بالکل وہی بات ہے جو سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں ہے کہ یؤمنون بما انزل من قبلک, وہ من قبلک تھا, من بعدک نہیں تھا. تو یہاں بتا دیا کہ اللہ کے نبی کو ہم نے جو کتاب دی کوئی نئی بات نہیں تھی, پہلے بھی ہوئی اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال سے خوب باخبر ہے. خلاصہ کیا ہے؟ کہ جو بھی کام کرو گے اس میں جو کمی بیشی رہ جائے گی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. نبی آئے, اپنا پیغام دے کر چلے گئے, اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا ان کو جنہیں ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے. نبی آئے, اپنا کام کر کے دنیا سے چلے گئے, اس کے بعد کون آیا؟ اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, امت محمدیہ کا تذکرہ, یہ میرے اور آپ کا تذکرہ. نبی کے بعد جانے والوں میں اللہ کے نبی کے پیچھے رہنے والے لوگ, امت والے, کتاب ان کے ہاتھ میں آ گئی. چلیے دوسروں کو چھوڑ دیجئے, آپ صرف اپنے آپ کو لے لیں کہ اس وقت آپ کو وہی کتاب مل رہی ہے, وہی ورثہ بٹ رہا ہے نبی کا جو علم کی صورت میں انہوں نے چھوڑا. اب آج سب اس کتاب کو لینے والے ہیں. استفینا من عبادنا, لفظ ثم کو دیکھ لیں تو یہ اور کے معنوں میں عطف کہتے ہیں, جیسے واو عطف کی ہوتی ہے ثم بھی ہوتی ہے. اس حرف سے پہلے اور بعد کی دونوں چیزیں مشترک ہیں, اس سے یہ مراد ہے. پیچھے بات تھی نبی کے وحی ملنے کی اور ان کا اس کو لوگوں تک پہنچانے کی, تصدیق کرنے کی. اب امت مسلمہ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نبی کے بعد چن لیتا ہے. اس تفینا کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں نبیوں کے لیے آتا ہے. ہم سورت آل عمران میں پڑھ چکے, اللہ یستفی من الملائکتی رسلا ومن الناس, اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے اور ان لوگوں میں سے بھی. یہ سورہ فاطر میں پڑھا. اور سورت آل عمران میں ان اللہ استفا آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین, بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں پر. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ امت مسلمہ کے لیے استعمال کیے. اور نیرو کر لیں اس بات کو, چھوٹے پیمانے پہ دیکھیں تو مراد ہے اس سے قرآن کو لینے والے آپ سب. اس وقت آپ سب بھی قرآن کے وارث بن رہے ہیں, کتاب کے وارث ہیں. اس وقت اب سب استفعی نا ہے من عبادینا، اتنے لوگوں میں سے اللہ نے آپ کو چنا ہے، یا جو بھی جہاں پڑھ رہے ہیں اس وقت اس شہر میں ان کو بھی چنا ہوا ہے، لیکن خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کتاب کے لیے چن لے. لیکن اب اس کے بعد کیا کہانی ہونے والی ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننے والی آیت اگلی، ہر اس شخص کے لیے جو قرآن کا علم حاصل کر چکا ہے یا کر رہا ہے. فرمایا فمنہم، اب ان سب میں سے، آپ پہ لے لوں تو کہوں گی فمنہن، ان سب میں سے اللہ نہ کرے ایک گروہ کون سا ہے ظالم لنفسی، جو اپنے نفس پہ ظلم کرے گا، بعد میں نفس کا حق نہیں دے گا. دوسرا گروہ بن جائے گا ومنہم مقتصد، بس درمیانہ رو چلیں گے، بیچ کے کچھ اچھے کچھ برے، اپنے لیے اچھے دوسروں کے لیے نہیں، کچھ ایسے کچھ ایسے، چون چون کا مربع، اپنے لیے اچھے کبھی اچھے کبھی برے، لیکن ایک تیسرا گروہ نکلے گا ومنہم سابقون بالخیرات، اور بعض سبقت لے جانے والے نیکیوں میں. یہ کیسے ملے گی؟ بإذن اللہ، اللہ کی توفیق سے. اللہ کی ذات کچھ کو توفیق دے دیتی ہے کہ وہ پھر بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتے ہیں. رشک آنے لگتا ہے ایسے لوگوں پہ، کوئی رقابت کے جذبے آتے ہیں تو کہا ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. کیا ملے گا ایسے لوگوں کو؟ جنات عدنی یدخلونها یحلون فیها، صدا بہار باغات ہیں، یہ ان میں داخل ہوں گے، پہنائے جائیں گے وہ اس میں من اساور من ذہب، سونے کے کنگن، ولولوان، اور موتیوں کے ہار. دنیا میں نئی وقت ملا بننے ٹھننے کا، نئی ارمان پورے ہوئے، سابقون بالخیرات ہی رہے، اللہ وہاں جاتے ان کو سونے چاندیوں کے کنگن اور موتیوں کے پہنائے گا. ولباسهم فیها حریر، اور ان کی پوشاک وہاں ریشم کی ہوگی. دنیا میں افورڈ نہیں کر سکتے تھے یا پیسہ ضائع نہیں کیا، ایک ایک پینی جمع کر کے رکھی اللہ کے دین کے لیے، اللہ وہاں جا کے ریشمی کپڑے دے دے گا. وہاں جا کے کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، نعمت کے شکرانے کے طور پر وہ کہیں گے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَن، جس نے دور کر دیا ہم سے غم و اندوہ، سارے غم دور ہو گئے، پہنچ گئے جنت میں، پلکیں چھپک چھپک کے دیکھیں گے، چٹکیاں کاٹیں گے، سارے مرحلے طے ہو گئے، موت گزر گئی، قیامت گزر گئی، قبر کا معاملہ گزر گیا، حشر کا گزر گیا، پل صراط سے بھی پار ہو گئے، ہائے ہم جنت میں پہنچ گئے. اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ، یقیناً ہمارا رب بہت بخشنے والا قدردان ہے. دوسری دفعہ یہی خوبیاں آ رہی ہیں، بڑا قدردان ہے، بہت بخشنے والا ہے. کون سی ذات ہے وہ؟ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ، جس نے ہمیں بسایا ہے ابدی ٹھکانے پر اپنے فضل اور احسان سے. کوئی فخر نہیں، کوئی تکبر نہیں کہ بہت پڑھتے تھے، بہت نمازیں پڑھی، بہت صدقہ کیا، بہت خیرات دی، نہیں، یہ اللہ کی ذات ہے کہ اس نے ہمیں ہمارے ایٹرنل دار المقامہ، کہتے ہیں ابدی گھر، جیسے پرماننٹ ریزیڈنٹ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہنچا دیا. کیسے؟ من فضلی ہی، یہ اس کا فضل ہے. کیا فضل تھا اس کا؟ فضل یہ تھا کہ اس نے ہمارا دل اس دنیا سے اٹھا کر اگلی دنیا کے لیے لگا دیا، جس نے ہمارے وقت، ہمارے مال، ہماری صحت، ہماری جوانیوں کو اپنے لیے قبول کر لیا، اور آج ہم کتنے مزے میں ہیں. لا یمسنا فیہا نصب، نہ چھوئے گی ہمیں یہاں کوئی تکلیف، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ چھوئے گی ہمیں کوئی تھکن، کچھ بھی تو تھکن نہیں ہوگی، ساری تھکن تو دنیا میں رہ گئی. کتنا بھی انسان تھک جائے اللہ کے کاموں میں، نمازوں میں، عبادات میں، لوگوں کی خدمت میں، جنت میں جا کر کوئی تھکن نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ وہاں سونے چاندی کے زیورات پہنا دیں گے. اساویر کا جو لفظ ہے، اسوراتن کی جمع، وہ کنگن جو کلائیوں میں پہنے جاتے ہیں، پہلے دور میں بادشاہ پہنتے تھے ایسے کنگن. حزن کہتے ہیں غم اور اندوہ کو. اکرمہ کہتے ہیں حزن کے بارے میں، گناہوں اور خطاؤں کا ڈر کوئی نہیں اب ان کو، اور عبادتوں کے مسترد ہونے کا اندیشہ نہیں رہا. بندہ مومن دنیا میں نیکی کرتا ہے تو خوف کھاتا ہے، کہتے پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں،
کہیں ریجیکٹڈ نہ ہو جائے، ڈسٹ بن میں نہ پھینک جائیں ہمارے کام، ہمارے پیپر کا نہیں، آج کوئی غم نہیں، ازخبن الحزن، سارے غم ختم، ٹیسٹوں کے غم، اسائنمنٹس کے اندیشے، سارے اندیشے، بس نہ چھٹ جائے، ٹرین نہ چلی جائے، بچے گھر پہ پریشان نہ ہو، شوہر غصہ نہ کر دیں، سارے غم دور ہو گئے، کیونکہ اللہ نے ہمیں ہمارے اصل گھر میں پہنچا دیا، دار المقامہ، ٹھہرنے کی جگہ، کوئی نصب نہیں، نصب یہاں توب کے معنی میں، تا عین با، کاوٹ، تھکن، لغوب کہتے ہیں کلال کو، تھکاوٹ سے بدن کا بوجھل ہونا، ذہن پر جو ایک بوجھ تاری ہوتا ہے بہت تھکے ہوئے انسان کے، اس کی طرف اشارہ ہے، کون فائدے میں رہا، کس کو فائدہ ملا، جو سابقم بالخیرات ہوا، جو نیکیوں میں بڑھا. اب چند باتیں آپ کو ان تین گروہوں کے بارے میں کہنا چاہوں گی. تین مختلف قسم کے لوگ ہیں. بعض لوگوں نے تو کہا کہ یہ پوری انسانیت کے تین گروہ ہیں جن کا تذکرہ سورت واقعہ میں ہم پڑھیں گے، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور السابقون الاولون. لیکن یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ ان آیتوں میں ان تینوں کے تذکرے کے بعد جنت کی خوشخبری ہیں، جبکہ سورت واقعہ میں جو تین گروہ ہیں اس میں سے ایک گروہ جہنم میں جانے والے اور دو جنت والے ہیں. یہ کون سے ہیں؟ یہ امت محمدیہ کے تین قسم کے لوگ ہیں. چند روایات اس پہ آپ سے شیئر کروں گی. حضرت ابو طلحہ نے، علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ اس آیت کی کیا تفسیر ہے، کہ الذین اصطفینا، تو کہنے لگے کہ اس سے مراد ہے امت محمدیہ، اللہ نے ان کو ہر اس کتاب کا وارث بنایا جو اس نے اتاری ہے، کیونکہ قرآن پاک میں پچھلی ساری کتابوں کی بات موجود ہے. پھر کہنے لگے فظالمہم یغفر لہ، یعنی اس امت کا ظالم بھی بخشا جائے گا، ومقتصدہم یحاسب حسابا یسیرا، اور درمیانہ روی رکھنے والے سے آسان حساب لیا جائے گا، لیا تو جائے گا لیکن آسان ہوگا. اور تیسرا وسابقہم یدخل الجنۃ بغیر حساب، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنے والے کو بے حساب جنت ملے گی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کے تین گروہ ہیں، تین گریڈز ہیں. جو پہلا درجہ ہے، جنہوں نے دنیا میں توحید کے ساتھ کچھ گناہ بھی کیے، وہ تو ہے ظالم لنفسی، پہچان کے بھی نہ پہچانا. یہ وہ ہیں جن سے غلطیاں ہوئیں، سرزد ہوئیں، فرائض کی ادائیگی میں سستی ہوئی، کچھ نہ کچھ کمی ہوتی گئی، لیکن بہرحال عقیدے نے ان کو بچا لیا، کلمۃ طیب نے بچا لیا، توحید نے ان کو بچا لیا. کچھ ایسے مقتصدہم، وہ کون سے ہیں؟ کچھ فرائض ہو جاتے ہیں ان سے، محرمات کے وہ نزدیک نہیں پھٹکتے، لیکن مستحب چیزوں میں سستی کرتے ہیں، اور بعض مکروہ چیزیں بھی ان سے سرزد ہوتی ہیں، یہ ہیں بیچ والے. یعنی فرائض کر لیتے ہیں پورے، لیکن ذرا جو اعلیٰ درجے کی اور نیکیاں بھی تھی وہ نہیں کر پاتے. لیکن تیسرا وہ گروہ ہے جنہوں نے تن من دھن کی بازی لگا دی، جن کو دنیا کی لذتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، جن کو دنیا کے مشاغل اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے تھے. ہر نیک کام میں سب سے آگے ان کا نام، پہلے میرا نام لکھ لیں، میں کروں گی. وہ انتظار نہیں کرتے تھے سب کر لیں پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، وہ میں کر لوں گی. نہیں، ان کا سارا وقت اللہ کا تھا، ان کا سارا مال اللہ کا تھا، ان کا دل، جان، مال، ہر چیز اللہ کی رضا پہ قربان ہونے والی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے. ہم اپنے آپ کو پوچھیں کہ کیسے ہیں. میں دہرا دیتی ہوں یہ ظالم اور مقتصد اور سابقم کے تینوں کے اعمال کو. ظالم سے مراد وہ شخص جو فرائض میں کوتاہی کرتا ہے، واجب چیزوں میں حقوق نہیں دیتا، ذمہ داریاں نہیں نبھاتا، اور بعض حرام چیزوں کا ارتکاب بھی کر لیتا ہے. دوسرا ہے مقتصد، درمیانی چال چلنے والا، جو تمام واجبات شریعہ یعنی فرض چیزوں کو تو پورا کرتا ہے اور تمام حرام سے بھی رکتا ہے. کوئی کبیرہ صغیرہ اس کی زندگی میں نہیں آتا، لیکن بعض اوقات مستحبات، ریکمینڈڈ تھنگس، جس میں چوائس دی ہوتی ہے کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیتا تھا، اور مکروہ چیزوں میں پڑ جاتا تھا، حرام میں نہیں پڑتا تھا، مکروہ میں پڑ جاتا تھا. اس کا معاملہ حساب والا ہوگا، لیکن حساب یسیرا. لیکن سابقم بالخیرات وہ ہے جو تمام واجبات کو ادا کرتا تھا، مستحبات کو ادا کرتا تھا، محرمات اور مکروہات سے بھی بچ رہا تھا، یعنی ہر دھبے سے اپنے دامن کو بچانے والا۔ ٹھیک ہے، دنیا میں تین ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک انتہائی گندے، پتہ ہی نہیں گندے ہیں، گندگی کا احساس ہی نہیں ہے، دوسرے وہ جو میڈیم ہوتے ہیں، اوپر اوپر سے صاف، اندر سے گندے، لوگوں کے سامنے صاف، اکیلے میں گندے۔ لیکن ایک تیسرے ہوتے ہیں جو باہر سے صاف ہونا ہو، وہ اکیلے اپنے آپ کو بہت اکیلے میں گھر کو، باہر کو، چیزوں کو سجاتے سنوارتے رہتے ہیں۔ تیسرے وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت ہر چیز میں رہتے ہیں، پر بعض ایسے بھی ہوں گے جو مباح چیزوں کو عبادت یا شبہ کی حرمت کی وجہ سے بھی چھوڑ دیتے تھے۔ یہ تینوں کو دیکھیے، آپ کو تک اس ایک آیت کے اوپر 43 ڈفرینٹ اقوال ملتے ہیں ہمیں مفسرین کے، لکھنا چاہیں تو لکھا دوں گی، خلاصہ بیچ میں سے یہی نکلے گا کہ ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کرے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ آج کتنا آسان لگتا ہے ہمیں کہ نہیں نہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے لو، ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے، ہمیں اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیویوں کو، اپنے شوہروں کو اور ان سب کو بھی دیکھنا ہے۔ دیکھیں یہ نہیں مراد، کس سے مراد؟ یہ سارے لوگ قرآن ہی پڑھتے اور پڑھاتے رہتے ہیں، صرف نیکیاں قرآن پڑھنے پڑھانے سے نہیں ہوتی، ہمارے گھر والے بھی ہماری نیکیوں کی گواہی دیں گے، ہمارے رشتے دار بھی دیں گے، ہمارے محلے والے بھی دیں گے، ہمارے بچے بھی دیں گے۔ نیکی صرف قرآن پڑھنا پڑھانا نہیں ہے، جس طرح نیکی صرف نماز پڑھنا پڑھانا، روزے رکھنا نہیں ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو جہاں بھی ہوتے ہیں اللہ کے ہوتے ہیں، ان کا دل دماغ وہیں ہوتا ہے، جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو فکر لگتی ہے تو اللہ کے دین کی لگتی ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، فکر ایک ہی لگی ہوئی ہے، جیسے کہتے ہیں نا جو غم دل کو لگ جائے۔ کیا ہمارے دلوں کو یہ غم لگا ہوا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے اب کچھ کرنا ہے، میں نے سابقوں بالخیرات بننا ہے، میں نے سونا تھوڑی ہے، میں نے کوئی اپنی 1.5 سال کی نیندیں تھوڑی پوری کرنی ہے؟ نہیں، وہ اپنے سارے ادھورے منصوبے یہ نہیں بنا رہے ہوتے کہ بس کورس پورا پھر دیکھنا اب کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے، وہ تو اس کے بعد کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو اب اس کے آگے بھی بڑھنا ہے، ایک قدم اور لینا ہے کیونکہ جنت کی یہ نعمتیں لے سکیں۔ ایک بڑی پیاری روایت آپ کو سناتی ہوں اسی آیت کے بارے میں۔ حضرت ابو دردا روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک روز مسجد میں گئے تو وہاں ایک شخص تھے، وہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ابو دردا پہلے سے وہاں بیٹھے تھے، یہ بھی جا کے ان کے پاس بیٹھ گئے اور یہ دعا کرنے لگے، اللہم آنس وخشتی ورحم غربتی ویسر لی جلیسن صالحن، یا اللہ میری قلبی وخشت اور پریشانی کو دور کر دے، اے اللہ میرے دل کی وحشت اور پریشانی کو دور کر دے، اور میری حالت مسافرت پر رحم فرما، یعنی سفر میں تھے، اجنبیت تھی، اس پہ رحم فرما، اور مجھے کوئی ایسا ہم نشین عطا فرما جو نیک ہو، اچھے نیک ساتھی کی مجھے اللہ تعالیٰ تلاش ہے۔ یہ باتیں سنتے ہوئے ابو دردا نے کیا کہا؟ کہنے لگے اگر آپ اپنی اس دعا اور طلب میں سچے ہیں تو میں اس معاملے میں آپ سے زیادہ خوش نصیب ہوں۔ سمجھے انہوں نے کیا کچھ مانگا؟ اللہ سے اپنی وحشت اور پریشانی کی خیر مانگی اور سفر کی حالت اور اس کے ساتھ اچھے ساتھی کی طلب۔ کہتے ہیں کہ میں آپ سے زیادہ خوش نصیب ہوں، مطلب یہ کہ مجھے اللہ نے آپ جیسا جلیس بیس مانگے دے دیا۔ پھر فرمایا کہ میں نے ایک حدیث اللہ کے نبی سے ایسی سنی ہے جو میں اب آپ کو سناتا ہوں، اور مجھے آج تک کسی دوسرے کو یہ سنانے کی نوبت نہیں آئی، یعنی حدیث جو تھی وہ ان کے لیے نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہی آیت پڑھی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، پھر ان تین لوگوں کا تذکرہ کیا کہ سابقون بالخیرات، یہ بے حساب جنت میں جائیں گے، مقتصد ہلکے ہلکے حساب سے گزریں گے، اور ظالم اپنے اعمال میں کوتاہی کرنے والے، گناہوں والے، ان کو اس دن سخت رنج ہوگا۔ جنت مل جائے گی لیکن تھوڑی سی مشکل سے، بالکل ایئرپورٹ کو ذہن میں رکھیں، ایک فاسٹ ٹریک میں سے گزر جائیں گے گرین چینل میں، نتھنگ ٹو ڈکلیئر، وی آئی پی لاؤنج میں سے ہاتھ میں بریف کیس پکڑے ہوئے، دوسرے وہاں 4-6 سوٹ کیس لے کے کھڑے ہیں اور تلواتے ہیں رکھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اٹکے ہوئے اور ان کی فلائٹ قریب ہے کہ نکل جائے اور وہاں سے ہوگا۔ اللہ اکبر، اور وہاں جا کے کیا کیفیت ہوگی جب کہیں گے کہ الحمدللہ الذی اسخبرنا الحزن۔ کبھی ایئرپورٹ پہ لوگوں کو بورڈنگ پاس لینے کے بعد دیکھا کریں، ٹھنڈی آہ بھرتے ہیں، شکر ہے، فون کرتے ہیں، مل گیا بورڈنگ پاس، اب نہیں چھوڑ کے جائیں گے، لیکن وہاں سے وہ ہینڈ کیری کے ساتھ بھی جہاز تک پہنچنا ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ کہ اب یہ کون اٹھائے، یہاں سے تو نکل گئے، آگے نہ پکڑ جائے. تبرانی میں ابن مسعود سے روایت ہے کہ کلہم من ھذہ الامہ، ہیں یہ تینوں اسی امت کے لوگ. دیکھیے اس میں ہم نے کسی جہنمی کا نہیں پڑھا. ایک دو روایتیں چھوٹی سی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کسی نے اس کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی، بیٹا یہ تینوں قسمیں جنتی لوگوں کی ہیں. ان میں سے سابقم بالخیرات تو وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے دور میں گزر گئے اور جن کے جنتی ہونے کی شہادت آپ نے خود دے دی، یعنی عشرہ مبشرہ یا صحابہ اکرام. مقتصد وہ لوگ ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلے، یعنی مراد یہ کہ جو تابعین تھے یا اس کے بعد والے لوگ، اور سابقین کی ابتدا پر قائم رہے یہاں تک کہ ان کے ساتھ مل گئے. باقی رہے ظالم لنفسی تو وہ میرے اور تمہارے جیسے لوگ ہیں. یعنی قصر نفسی کے لیے اپنے آپ کو ظالم لنفسی میں کر رہی ہیں. ہم میں سے کوئی سوچ رہا ہوگا نہیں میں تو نہیں ہوں یہ، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شاید میں اسی میں سے ہوں. محمد بن علی ہیں، وہ کہتے ہیں ظالم لنفسی یہ کون ہے؟ الذی خلط عملا صالحا واخر سیئا. سورۃ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہیں جو کچھ اچھے عمل کر لیتے ہیں، کچھ برے کر لیتے ہیں. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ امت مسلمہ کی شان بھی پتہ چلتی ہے کہ اتنا کچھ کر کرا کے بھی وہ اپنے آپ کو فخر میں نہیں رکھتے تھے.
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب.
اب آگے ایک تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے. والذین کفروا لهم نار جہنم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضى علیہم، ان کا تو قصہ تمام نہ کیا جائے گا کہ فیموتوا کہ وہ مر ہی جائیں. ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ان سے جہنم کا عذاب کم کیا جائے گا. کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم ہر نہ شکرے کو سزا دیتے ہیں.
کیا حالت ہوگی وہاں؟ وہم یسترخون فیہا، پر وہ اس میں چیخ چیخ کر کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے ہمارے پروردگار ہمیں اسے نکال کہ ہم نیک عمل کریں ویسے نہیں جیسے پہلے کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا. ما یتذکر فیہ من تذکر وجاکم النذیر، حالانکہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا. بتاؤ زندگی کہاں گزاری؟ فذوقوا بس چکھو، فما للظالمین من نصیر، بس نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار. ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ اکبر، اللہ کو پتا ہے کیا کر کے آئے. اللہ نے کوئی جھوٹ نہیں تم پہ کیا. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کے غیب کو جاننے والا ہے. انہ علیم بذات الصدور، سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے. یعنی وہ تمہارے ساتھ زیادتی کیسے کر سکتا ہے؟ جہنمیوں کی کیفیت بھی یہاں بیان کر دی گئی، نیک لوگوں کے حال کے بعد اب جہنمیوں کی بات. جہنم میں ہوں گے، نکلنا چاہیں گے نہیں نکل سکتے. لا یقضى علیہم، بات بھی بری نہیں ہوگی، موت آ کے بھی نہیں آئے گی. صحیح روایات میں آتا ہے کہ میدان مخشر میں جب ایمان والوں اور نافرمانوں کا فیصلہ ہو چکے گا تو سب کے سامنے میڑھے کو لا کے ذبح کیا جائے گا اور لوگوں سے پوچھا جائے گا تمہیں پتا ہے یہ میڑھا کیا چیز ہے؟ سب کہیں گے ہاں ہم جانتے ہیں یہ موت ہے. پھر ایک فرشتہ اہل جنت کو مخاطب کر کے کہے گا اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اور تمہیں کبھی موت نہ آئے گی. پھر وہی فرشتہ اہل دوزخ کو مخاطب کر کے کہے گا اب تم ہمیشہ دوزخ میں رہو گے اور تمہیں کبھی موت نہ آئے گی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الجنہ میں. یعنی یہ تو کافروں اور اللہ کی نمک حرامی کرنے والوں کی ایک سزا ہوگی نا، اور دوسری سزا کیا ہوگی؟ کہ لا یخفف عنہم، ان کے ذات میں کمی نہ ہوگی، نہ وقفہ ہوگا، کنٹینیوس لگاتار، نہ شدت میں کمی. یہ نہیں کہ تھوڑا سا ٹیمپریچر کم کر دیا جائے. اور جہنمیوں کی جو فریادیں ہوں گی اس کے جواب میں کیا کہا جائے گا؟ اولم نعمرکم، کیا تم کو عمر نہ دی، زندگی نہیں دی؟ وہ تو کہیں گے ذرا دوبارہ واپس لے جا، ہم کچھ کام کریں جو نہیں کرتے تھے. کہا جائے گا کیا عمر نہیں دی تھی؟ غور کرتے فکر کرتے، اتنی عمر کون سی ہے؟ شعور کی عمر. بلوغت کے بعد انسان عقل اور شعور میں آ جاتا ہے، نفع اور نقصان کو جاننے کے قابل ہوتا ہے، اور اسی عمر میں پھر شرن مکلف بھی ہے کہ جو کرے اس پہ اس کو پکڑا جائے. اگر اس عمر سے پہلے کوئی مر جائے تو اس کا عذر قبول ہے، لیکن جس کو 40, 50, 60 سال عمر مل جائے اس کے اوپر تو حجت تمام ہوگی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہے گا چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ، اللہ کو سب پتا ہے. یہ جو باتیں کر رہے ہیں کیا اللہ کو نہیں پتا؟ یہ آج جو کہہ رہے ہیں دنیا میں جائیں گے دوبارہ وہی کریں گے، کیونکہ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، پیچھے ہم پڑھ چکے. سورت مومنون تھی غالباً، یا اس کے بعد کی کوئی سورت ہے، کہ اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تو یہ وہی کریں گے جو منع کیے گئے، اور یہ جھوٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دنیا میں ہی اس وقت کا بہترین استعمال کرنے کی توفیق دے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں اپنے وقت کو ضائع کر کے جائیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اولم نعمرکم میں 60 سال کی عمر کی طرف اشارہ ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ نے اس شخص کا عذر کاٹ دیا جسے 60 سال دنیا میں رکھا. مسند احمد میں 70 سال کا لفظ بھی آتا ہے، مراد ہے 60 اور 70 کے بیچ کی عمر. حضرت علی کہتے ہیں وہ عمر جس پر اللہ نے بندوں کو آرتی لائی وہ 60 سال ہے. اور اس کا یہ نہیں مطلب کہ جس کو 30-40 سال ملے اس کی پکڑ نہیں ہے، پکڑ ہے. اور یہ جو لفظ ہے نا جاکم نذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا نہ آیا، تو بعض نے اس سے مراد بڑھاپا بھی لیا ہے، کیونکہ جب سر میں بال آ جاتے ہیں نا سفید، تو وہ بھی ایک قسم کی اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ اب تمہیں دنیا سے واپس جانا ہے، اور جہنمی جا کے وہاں جو چیخیں گے چلائیں گے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں اور بہت جگہ آتا ہے. سورۃ زخرف آیت 74-75 میں آتا ہے، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، کہ بے شک مجرمین جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جو عذاب کبھی بھی نہ ہٹیں گے اور نہ کم ہوں گے، اور یہ ساری بھلائیوں سے مایوس ہوں گے. سورۃ بنی اسرائیل آیت 97 میں آتا ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی آگ بجھنے لگے گی ہم اس کو تیز کر دیں گے. سورۃ نبا آیت 30 میں آتا ہے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، لو آپ مزے چکھو، عذاب ہی عذاب تمہارے لیے بڑھتے رہیں گے، اور کافروں کا یہی بدلہ، وہاں چیہیں گے چلائیں گے. قتادہ کہتے ہیں کہ لمبی عمر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری کرنا ہے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ہی انسان برائیوں میں بڑھتا جائے. دیکھو جب یہ آیت اتری تو اس وقت بعض لوگ صرف 18 سال ہی کی عمر کے تھے. حسن کہتا ہے 40 سال کی عمر میں انسان کو ہوشیار ہو جانا چاہیے. وہب کہتے ہیں اس سے مراد 20 سال کی عمر بھی ہے، یعنی 20 سال کی عمر سے بھی پوچھا جائے گا، کیونکہ جوانی تو شروع ہو جاتی ہے نا شعور کی صورت میں. ابن عباس کہتے ہیں اس عمر تک پہنچنا اللہ کی طرف سے عذر بندی ہو جانتا ہے، آپ ہی سے 60 سال بھی مروی ہے، اور زیادہ روایت یہی صحیح ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اور ڈرانے والا سفید بال، یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی بات ہے. سورۃ نجم آیت 56 میں آتا ہے، ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ پیغمبر ڈرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل والا بنا دے، اور اپنے آپ کو ہم اس نصیحت کے ساتھ اس کتاب سے جوڑنے والے بن جائیں کہ واقعی ہم لوگ اس پہ عمل کریں گے. آیت 39 سے تفسیر، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعلکم خلائف فی الارض، جس نے تم کو زمین میں جانشین بنایا. اب اس کے بعد کیا ہے، فمن کفر علیہ کفرہ، پھر جو کوئی کفر کرے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے. ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کافروں کا کفر ان کے پروردگار کے ہاں اس کا غضب ہی بڑھاتا ہے. ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارہ، یا پھر ان کافروں کا کفر خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے. پیچھے ہم نے بہت ہی خوبصورت آیات دیکھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کی بات ہوئی، کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو بندے کے ظاہر اور باطن دونوں کو جانتی ہے، اور کل قیامت کے دن کسی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کے علم غیب ہی کی بنیاد پہ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ جس کو جو جہاں دل چاہا بھیج دیا جائے، بلکہ جو ڈیزرو کرے گا اس کو وہیں بھیجا جائے گا. اب اس آیت میں اس کی مزید وضاحت ہے کہ وہ ذات جو دلوں کے بھید کو جانتی ہے، اسی ذات نے تم کو زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا. جانشین بنانے سے یہاں کیا مراد ہے، اس کو دیکھیں گے کہ انسان کس کا جانشین ہے. اور لفظ خلفاء آیا خلائق، یہ خلیفہ کی جمع ہے. اس جملے کے کئی مطلب ہیں کہ انسان زمین میں خلیفہ ہے. ایک تو یہ کہ تم سے پہلی قوم کو ان کے جرم کی وجہ سے ہلاک کر دیا، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں چل رہا تھا، اور تمہیں ان کا جانشین بنایا. دوسرا یہ مطلب ہے کہ تم سے پہلی نسل تو مر گئی، تو ان کی جگہ تم ان کے جانشین بن گئے. تیسرا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا اور اس طرح اس زمین کا اصل مالک اور حاکم تو اللہ تعالی ہے، اور تمہیں اس کے نائب کی حیثیت سے یہاں بھیجا گیا۔ کیوں بھیجا گیا؟ کہ تم اسی کی دی ہوئی چیزوں کو اس کے حکم اور اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہو، یا پھر باغی بن کر اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگ جاتے ہو۔ اور اگر کسی نے اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کیا اس کی مرضی کے خلاف، تو یہ بد دیانتی ہوگی اور اسی کا انسان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور وہ کیا کہ ان کا مالک ان سے ناراض ہو جائے گا، اور اس کی ناراضگی اور غصہ انسان کے لیے مزید نقصان کا سبب بنے گا۔ دیکھا جائے تو بہت ڈرا دینے والی آیتیں ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر بچہ اپنی مرضی کرنے پہ آ جائے تو پھر ماں اس کو کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم جو کرتے ہو کر لو، لیکن پھر میں تم سے خوش نہیں ہوں۔ لفظ مقت ادھر آیا ہے، اور مقت شدید بغض کو کہتے ہیں۔ سورۃ نساء میں بھی ہم نے باپ کی بیوی سے نکاح کرنے کے فعل کے اندر اس لفظ کو پڑھا تھا کہ وہ کتنے بغض کا اور کتنے غصے کا کام ہے۔ تو ایسی ہی باتوں کو یہاں اللہ تعالیٰ نے مزید کھول کے بیان کر دیا کہ فمن کفر فعلیہ کفرہ، جو کفر کرتا ہے پھر اس کا کفر اسی کے سر پہ، کسی کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا وہ اس کے اپنے ہی اوپر پڑے گا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ برائی کا وبال اسی کے کرنے والے کے اوپر ہوتا ہے، تو ظاہر ایسا لگتا ہے کہ برائی کرنے والا دنیا میں بہت پنپتا ہوا دکھتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں بھی تنہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کسی فارغ لمحے میں اپنے اندر جھانک کر دیکھتا ہے، تو اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں کر رہا، اور جب اللہ کے سامنے جائے گا پھر تو نافرمانی ہی کی بات ہوگی۔ کبھی بھی آپ کسی انسان کو پوچھیں تو وہ کیا چاہتا ہے، میری کسی سے ملاقات ہوئی، ایسے ہم لوگ شپ میں تھے تو وہاں دو لڑکیاں تھیں، اچھی بیچ کی عمر کی، یعنی 25-30 سال کے اراؤنڈ ہوں گی، ایسے بھی اوپر بلکہ 30s میں ہوں گی۔ تو ایسے میں 30s ان سے بات شروع کی، پھر پوچھا، میں نے کہا یو مسلم؟ کہیں گے نو، خود ہی کہنے لگے ہم کرسچین ہیں۔ تو بات شروع ہوئی، اور ظاہر ہے کہ میں ان سے سننا چاہ رہی تھی، اس کو پتا چل رہی تھی بات، لیکن وہ اس میں یہ تھا کہ نو، یس آئی نو اٹ شوڈ بی، یعنی پرپز آف لائف پوچھا میں نے، اللہ کی بات پوچھی۔ تو آخر میں جو بات کا خلاصہ نکلا وہ یہی تھا کہ خواہش کی پیروی کرنی ہے، میں اپنی زندگی خود سہارنا چاہتی ہوں، اور آئی نو اٹس ویری ہارڈ کوسچن۔ میں نے کہا مرنے کے بعد کیا ہوگا، سوچو، اٹس ویری ہارڈ کوسچن۔ لوگ اس بات کو سننا ہی نہیں چاہتے کیونکہ اسے خواہشوں پہ پابندی لگتی ہے۔ پھر ایک سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ دس از کوئنسیڈنسز۔ کوئنسیڈنسز کا مطلب کیا یہ لوگ لیتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ اتفاقات کا مجموعہ ہے، پہلے ایک اتفاق ہوا، پھر دوسرا اتفاق ہو گیا، پھر تیسرا اتفاق ہو گیا، یعنی یہ سب کچھ اتفاقاً بن گیا، پہلے آسمان اتفاق سے بن گیا، پھر زمین اتفاقاً بن گئی، اور اب یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ تو جو چیز میں نے اس وقت بڑی شدت سے محسوس کی وہ یہی تھی کہ صرف خواہش کی پیروی ہے جو انسان کو حق کی طرف نہیں آنے دیتی۔ میں نے کہا کہ تم قرآن پڑھو، اگر تمہیں موقع ملے آن لائن جا کے تھوڑا دیکھو۔ تو کہنے کی یس اف آئی وانٹ آئی ول ریڈ پائی بائبل، کہ میں تو وہ بھی نہیں جانتی تو میں اپنی پڑھوں۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے بالکل، جو پیچھے اگر اولڈ کرسچنز تھے ان میں اور مسلمز میں کوئی بہت فرق نہیں ہے، تو تم اپنے اوریجنل سورسز ہی کو اگر جا کے دیکھو گی تو تمہیں سمجھ آئے گا۔ پھر میں نے کہا کتاب تو کیا پڑھنی ہے، میں نے کہا اوکے ایک چیز تو تم اینی ویئر کر سکتی ہو نا، ٹاک ٹو یور گاڈ۔ تم یہاں کھڑی ہو، اتنا خوبصورت سین تمہیں دکھ رہا ہے، تم شپ میں بیٹھی بھی ہو، ایسے وقتوں میں تو انسان ویسے ہی ہلا ہوتا ہے اندر سے کہ کسی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں کہا جسٹ ٹاک ٹو یور گاڈ، اس سے پوچھو کہ شو می دا رائٹ پاتھ، واٹ از دا رائٹ پاتھ۔ تو اس طرح ہلکی سی شعور کو بیدار کرنے والی بات میں نے اس سے کی، بہت لمبی بات بھی نہیں کی کہ کیونکہ اس کے لیے تو یہ بات بہت زیادہ ہو جاتی۔ تو جو بات کا خلاصہ نکلا وہ یہی ہے کہ جو بندہ
اللہ کے فیصلوں کے مطابق اپنے آپ کو نہیں بتا یہاں، کل آخرت میں اس کا نقصان کس کو ہوگا؟
سوچیے ایک لمحے کے لیے، اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ کون بھگتے گا؟ ہم بھگتیں گے، میں بھگتوں گی. آج کے اس مزے کا اصل مزہ تو مجھے کل بھگتنا پڑے گا.
اور جہاں یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھنے کا سبب ہوتا ہے. یہ کیسے؟ کہ ایک طرف تو کفر کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بڑھتی ہے، ان کا نقصان دن بدن بڑھتا جاتا ہے، کفر بڑھتا گیا تو ناراضگی بڑھتی گئی. اور دوسری بات ہے کہ جتنی عمر لمبی ہوگی اتنی حجتیں بھی تو ان کے خلاف بڑھتی جائیں گی نا. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ مومن کی عمر جتنی بڑھتی ہے اس کی نیکیاں بڑھتی ہیں، وہ درجے پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ جو ہے وہ بڑھنے لگتا ہے. تو ایسے تمام معاملات کو دیکھ کر انسان اپنے لیے بھی اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کر سکتا ہے جو کسی نہ کسی قسم کے کفر اور انکار کا شکار ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کفر کے بعد شرک کی بات کرتے ہیں. قل ارائیتم شرکاءکم، کیا دیکھا تم نے اپنے شریکوں کو؟ کون سے؟ الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو کیا تم ان کو دیکھتے ہو؟ تم نے ان کی حیثیت پہ غور کی ہے؟ ان کی ریئلٹی کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس ہے کیا؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ بنایا ہے. ام لہم شرکم فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کی شراکت ہے؟ ہے کوئی زمین کا ٹکڑا یا آسمانوں کا کوئی حصہ انہوں نے بنایا ہوا؟ پوچھو ان سے. ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا کوئی ایسی تحریر ہی دی ہے جس کی روح سے وہ کوئی واضح دلیل رکھتے ہیں؟ یعنی ہم نے ہی کوئی ان کو دلیل دی ہے شرک کی کہ جس کی وجہ سے یہ بہت کھل کے شرک کر رہے ہیں؟ نہیں، ان میں سے کوئی بات نہیں. حقیقت کیا ہے؟ بل ان یعد الظالمون بعدہم بعدا الا غرورا، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو فریب کے وعدے دیتے رہتے ہیں. شرک کی جڑ کاٹتی، نہ تو اس کی کوئی قونی دلیل ہے اور نہ شرعی دلیل ہے کہ جو شرک کو ثابت کرے. قونی دلیلیں کیا آتی ہیں؟ کائنات میں پھیلی ہوئی. اور شرعی دلیل کون سی ہے؟ قرآن کی آیتوں میں لکھی ہوئی یا کسی بھی ایسے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہوئی کہ جس کو ہم مان سکیں کہ واقعی یہ قابل غور ہے یا اس کے اوپر توجہ دی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو تو صحیح، آخر یہ جو شرک تم کرتے ہو کوئی اس کی دلیل ہے؟ کوئی شرک کے جواز کی ممکنہ دلیلیں تمہارے پاس ہیں؟ کوئی بنیادیں ہیں؟ آخر جن کو تم اللہ کے اختیارات میں شامل سمجھتے ہو، جن کو اللہ کے ساتھ تم نے شریک بنا رکھا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح. چلو ایک بنیاد تو یہ تھی کہ کائنات کا کوئی دسواں، کوئی بیسواں، کوئی 1%، کوئی 2% حصہ انہوں نے بنایا ہوتا، کوئی ہمالیہ پہاڑ انہوں نے بنایا ہوتا، چلے وہ نہیں تو کوئی چھوٹا سا پہاڑ ہی بنایا ہوتا، تو وہ تو بنایا ہی نہیں انہوں نے. دوسری دلیل یہ ہو سکتی کہ زمین نہیں تو کائنات کا کوئی اور حصہ، زمین نہیں تو آسمان. جب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو بتاؤ کہ پھر کیا تم ان کو اللہ کا شریک دے سکتے ہو؟ چلو ایک اور یہ بنیاد ہو سکتی ہے کہ اللہ نے خود ہی کوئی مختار نامہ لکھ دیا ہو، کیا بنایا تو میں نے ہے لیکن اپنے پیپر اب تمہیں دیتا ہوں، اپنے اختیارات تمہیں دیتا ہوں. کوئی مختار نامہ کہ فلاں علاقے کا فلاں لوگوں کا پیر فلاں ہے، فلاں ہستی بیماریوں کو ٹھیک کر سکتی ہے، فلاں کے ہاتھ میں لوگوں کو جاب دلوانا ہے، فلاں کے ہاتھ میں بیٹے دینا، فلاں کے بگڑی بنانا. دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم کاموں کی مینجمنٹ ایسے ہی کرتے ہیں کہ کچھ کام ہم کرتے ہیں باقی دوسروں سے کراتے ہیں. ایک بندہ ہر کام نہیں کر سکتا. تو کہا کہ کوئی ایسی دلیل دکھا دو کہ جس سے تمہیں مل جائے کہ اس بات کی دلیل کہ واقعی یہ لوگ اس کائنات میں شریک ہیں، کچھ نہ ملے تو پھر جان لو کہ بلی یعد الظالمون بعدہم بعدا الا غرورا. اصل بات یہی ہے کہ ظالم ایک دوسرے کو فریب کے وعدے دیتے ہیں. کون سے وعدے ہیں؟ یہ مفاد پرستی کی باتیں ہیں. یاد رکھیے گا کہ شرک کی اصل بنیاد مفاد پرستی ہے، فائدوں کو پانا. اصل بات یہ نہیں کہ لوگ ان بزرگوں کو بڑا سمجھتے ہیں، یا یہ قبروں پہ جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یا جو ان کے چیلے ہیں سے کوئی متاثر ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے. اپنی دکانیں چمکانے کے لیے طرح طرح کی کہانیاں گھڑ کے رکھی ہوئی ہیں، افسانے گھڑتے ہیں، پھر خوب پروپیگنڈا کرتے ہیں، فلاں بزرگ بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان کا دامن پکڑ لو تو مریدوں کی سفارش کر کے اللہ سے بخشوا دیں گے، نعوذ باللہ فلاں کی تقدیر میں کوئی اولاد نہیں تھی اور فلاں بزرگ نے اللہ سے اصرار کر کے اس کو سات بیٹے دلوا دیے، فلاں نے فلاں کی قبر پر جا کر یہ کام کیا تو اس کو یہ مل گیا، فلاں نے اس کے پاس جانے سے روکا تو وہ برباد ہو گیا. اس طرح کی کہانیاں کبھی آپ لوگوں کی زندگی میں دیکھا کریں کہ ڈر جاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں ان باتوں کو پڑھ کے کہ اگر ہم نے ان کے شرک کے اڈوں کے خلاف کوئی بات کی تو نعوذ باللہ ہمارے دنیاوی مفادات ختم نہ ہو جائیں بلکہ ہم ان کی پکڑ کا شکار نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کسی کو ایسی کوئی چیز نہیں دی، تم جو مرضی ان سے پوچھو، کیسی بھی بات پوچھو، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے. تمہیں اگر آج سمجھ نہیں آتی، کل جب یہ بات سمجھ آئے گی تو اس وقت گزر چکا ہوگا. ان کی تو یہ شان نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز میں شریک ہوں، اس کے برعکس اللہ کی ذات کون ہے؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ ہی یقیناً آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے. ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا، اور اگر وہ سرک جائیں تو اس کے بعد انہیں کوئی بھی اپنی جگہ پر برقرار نہیں رکھ سکتا، بلا شبہ وہ بڑا بردبار اور معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی بتائی گئی کہ وہ اتنا بڑا ہونے کے باوجود، آسمانوں پہ موجود ہونے کے باوجود، آسمانوں اور زمین دونوں کو تھامے ہوئے، کوئی ان کو ان کی جگہ سے ہلا نہیں سکتا. جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کوئی چیز اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے قدرت اور کنٹرول کرنے والا ہے، اقتدار اور اختیار اس کے باوجود ہے، اور اس کی ذات یہ ہے کہ اس نے کبھی کسی دوسرے کو اپنی چیزوں میں سے کسی میں ساجھے داری نہیں دی. دوسرے کو تو کام وہی دیتا ہے جو خود نہ کر سکے، اس لیے کہ وہ کمزور ہے، لیکن اللہ کی ذات تو اتنی اعلی ہے. پیچھے سورت بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے آیت الکرسی کے آخر میں کہ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کو ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں، وہ تو بلند اور بڑا ہے، اور اس کے ساتھ حلیمن غفورا بھی ہے. اس قدر صاحب قدرت اور اقتدار اور اختیار رکھنے کے باوجود بردبار ہے، جس کے اختیارات کو دوسروں میں بانٹنے والوں کو فوراً تباہ نہیں کرتا، اور اپنے باغی اور منکر اور نافرمانوں سے بھی درگزر کرتا ہے. یہ اس کی ذات ہے، کون اس کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے؟ اگر انسانوں میں سے کسی کے ساتھ پاس تھوڑے سے اختیارات ہوں تو وہ کبھی بھی کسی کو اپنی نافرمانی کرتے دیکھ کر برداشت نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے کیسے زمین و آسمان کے نظام کو رکھا ہوا، کبھی آپ سوچیے، حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ یہ سب کچھ کس طرح سے ہو رہا ہے. کائنات ایک ایسے اندازے سے چل رہی ہے کہ جس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، کہ ہم تو ان چیزوں کو صرف تصور ہی میں لا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان ساری چیزوں کو کرنے والا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے اور نہ سونا اس کی شان شان ہے. وہ ترازو کو اونچا نیچا کرتا رہتا ہے، دن کے عمل رات سے پہلے اور رات کے اعمال دن سے پہلے اس کی طرف چڑھ جاتے ہیں. اس کا حجاب نور ہے یا آنکھ ہے، اگر اسے کھول دے تو اس کے چہرے کی تجلیاں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے سب مخلوق کو جلا دے. اللہ اکبر. سونے کی تو حاجت ہمیں ہوتی ہے نا،
چند گھنٹے جاگ لیں تو کہتے ہیں سر میں درد شروع ہو گئے. اس ذات کے ہاتھ میں کتنا کچھ ہے پھر بھی وہ نہیں سوتا. اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء, اس کی تو مثال جیسی بھی کوئی چیز نہیں. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے ابن جریر میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے, ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا, آپ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو, اس نے کہا شام سے یعنی سیریا. پوچھا وہاں کس سے ملے, کہا کعب سے. پوچھا کعب نے کیا بات بیان کی, کہا کعب جو تھے یہ یہودی علماء میں سے بھی تھے, پیچھے سے یعنی ان کا تعلق تھا. تو پوچھا انہوں نے کیا کہا, کہا کہ یہ کہ آسمان ایک فرشتے کے کندھے تک گھوم رہے ہیں. پوچھا تم نے اسے سچ جانا یا جھٹلا دیا, جواب دیا کچھ بھی نہیں کیا. فرمایا پھر تو تم نے کچھ بھی نہیں کیا. سنو کعب نے غلط کہا, پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی. اور یہ صحیح روایت ہے. ایک دوسرے سند میں آنے والے کا نام جندم بجلی ہے. اور امام مالک بھی اس کی تردید کرتے تھے کہ آسمان گردش میں ہے, اور اسی آیت سے دلیل لیتے تھے اور اس حدیث سے بھی کہ جس میں ہے کہ مغرب میں ایک دروازہ ہے جو توبہ کا دروازہ ہے, وہ بند نہیں ہوگا جب تک کہ آفتاب مغرب سے طلوع نہ ہو, اور حدیث صحیح ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ساری چیزوں کو رکھا ہوا, اس کے ہاتھ میں ہر چیز. کہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, ہلکا سا اگر اشارہ دے دیا جائے نا کسی چیز کو تو چیزیں یوں گر گر کے نیچے گرنے لگے. میں نے واقعی اس چیز کو بڑے کلوزلی محسوس کیا, اور میں دیکھا کہ ہم جس زمین پہ کھڑے ہیں نا ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کرتے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے, اتنی سٹیبل ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس زمین کو چھوڑ دے تو یوں ہلنے لگے کہ اس کے اوپر رہنا ہمارے لیے محال ہو جائے. اسی طرح آسمان کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے, لیکن وہ آسمان کتنا سٹیبل ہے. اگر آسمان کے ٹکڑے گر گر کے ہمارے سروں پہ گرے, آپ سوچیں ہم تو اپنے گھروں میں مطمئن نہ ہو, کسی کچی چھت کے نیچے کھڑے ہو تو خوف آئے گا یہ چھت ہم پہ نہ گر جائے. اور اگر آسمان کے بارے میں بھی یہی شک ہوتا تو پھر ذرا ہم سوچیں کہ کہاں تک ہم اپنے آپ کو بچاتے. لیکن یہ اللہ کا علم اور اس کی غفوریت ہے کہ لوگوں کے گناہوں کے باوجود آسمان کو نیچے نہیں گراتا, لیکن لوگ اتنے پیارے رب کی قدر نہیں کرتے اور وہ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں جس کا تذکرہ اگلی آیات میں آتا ہے. وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ, اور انہوں نے اللہ کے نام کی اور پکی قسمیں کھائیں, خوب پختہ قسمیں کھایا کرتے تھے. کیا یہاں سے آپ انورٹڈ کامرس لگا سکتی ہیں, یہ ان کا قول ہے جو قسمیں کھاتے تھے. کیا لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَقُونُنَّ أَهْدَى أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ. یہاں پہ رکے گا, یہاں سے انورٹڈ کاما کلوز کریں گے آپ. کیا کال تھا, کیا قسمیں تھی, کہ اگر ان کے پاس کوئی پیغمبر یعنی ڈرانے والا آ جائے تو کسی بھی دوسری امت سے زیادہ ہدایت پا لیں گے, یہ دعویٰ تھا ان کا. لیکن ہوا کیا, فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا, پھر جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا تو ان میں نفرت ہی بڑھتی گئی. ایسا انہوں نے کیوں کیا, اس کی وجہ آگے ہے, استکبار ان فی الارض, تکبر کی وجہ سے زمین میں بڑا بن کر رہنا, ومکر السیئی, اور بری چالیں چلنا تھا. لیکن یہ بات بھول گئے, کیا ولا یحیق المکر السیئی الا باہلہ, بات یہ ہے کیا کہ بری چال تو چلنے والے پر ہی پڑتی ہے. فہل ینظرون الا سنت الاولین, پھر یہ صرف اس سنت الہی کا انتظار کر رہے ہیں, کون سی, جو ان سے پہلے لوگوں میں تھی. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت میں آپ نے تو کبھی کوئی تبدیلی نہ دیکھی، یعنی آپ اللہ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہ پائیں گے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور نہ اس میں کوئی تغیر ہوگا. ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ایک قول کو بنیاد بنا کر ان کے اندر کے حال کو کھول دیا. معاملہ ایسے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باست سے پہلے کفار مکہ جب کبھی یہود اور نصارہ کی بگڑی ہوئی اخلاقی حالت کو دیکھتے تو ان سے بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے اور قسمیں کھا کے کہتے، دیکھو ہمارے پاس اگر کوئی پیغمبر آیا ہو جو ہماری رہنمائی کرتا تو ہم تو بہت اچھے ہوتے. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بنی اسرائیل جو تھے انبیاء کی اولاد تھی، ان کے پاس اتنے ڈرانے والے آئے، آگاہ کرنے والے آئے، لیکن انہوں نے ان کی باتوں کو مان کے نہ دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ بگڑ گئے، شرک ان میں آ گیا، سود ان میں تھا، مال کی محبت ان میں تھی، لوگوں کو لڑانا جھگڑانا ان کا کام ہوتا تھا. تو یہ بڑی بڑی باتیں کیا کرتے کہ دیکھنا اگر کوئی ہمارے پاس پیغمبر آئے یا آیا ہوتا ہماری رہنمائی کرتا تو ہم ہر لحاظ سے تم سے بہتر ہوتے. اللہ نے ان کو موقع دے دیا، اپنا پیارا نبی ان کی طرف بھیجا. اب انہیں معلوم ہوا کہ اب تو ان کو اپنی سرداریوں سے دستبردار ہو کر اس نبی کا مطیع فرما بردار بننا پڑے گا. اب اکڑنے لگے، وہ سارے قول اقرار بھول گئے تو یہود اور نصارہ کے سامنے کیے تھے، اور اپنی سرداریوں کو تحفظ دینے کے لیے الٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور ایسی کوششوں میں لگ گئے کہ جو لوگ اللہ کے نبی کو مانتے ان کے اوپر انہوں نے زندگی تنگ کرنی شروع کر دی. ظاہری مخالفت تو تھی ہی، لیکن اندر سے بھی انہوں نے ساسیوں کے جال بنے ہوئے تھے. لیکن اللہ اپنے نبی اور اس کے ساتھیوں کی مدد کرتا ہے. ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا کہ جو چال یہ چلتے وہ انہی کے اوپر الٹی پڑتی. مسلمانوں کے لیے گڑے کھودتے، وہ اس میں خود ہی گر جاتے اور ذلیل اور رسوا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بلندی دی، غلبہ دیا. ان کی مخالفتیں ان کے ہاتھ میں تھی، ہوتی رہی جو انہوں نے چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بڑا کیا. جتنا اسلام پھیلتا گیا اتنا ان کے دل کا بغض اور کینہ اور بڑھتا گیا، چڑنے لگے. اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں کا تذکرہ کر دیا اس میں کہ یہ لوگ اللہ کی عادت کو نہیں بدل سکتے، اللہ کی عادت میں کوئی تغیر تبدیلی ہو نہیں سکتی. آج کر انہوں نے اپنی بڑھائی کی وجہ سے اللہ کے نبی کی مخالفت کی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پہلی بھی سرکش اور نافرمان قومیں یہی کچھ کرتی رہی، اور اللہ کی عادت ہے کیسے باغیوں کے سروں کو کچلتا رہتا ہے اور اپنے انبیاء اور ان پر ایمان لانے والوں کی سرپرستی کرتا ہے، ان کی مدد کر کے ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات دلاتا ہے. یہ بات کل بھی تھی حضرت نوح کے دور میں، اور یہ بات قیامت تک رہے گی. جو حق کے راستے میں رکاوٹ بنے گا اللہ تعالیٰ ان کو برے انجام سے دوچار کرے گا. یہ اللہ کی عادت ہے اور اس عادت میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یہاں دو لفظ ہیں، پہلے فرمایا لسنت اللہ تبدیلا، تبدیلی نہیں ہو سکتی، چینج نہیں ہو سکتی. بدلا یو بدلو تبدیل سے ہے یہ لفظ باب تفیل، اور دوسرا ہے تحویلا حول سے ہا واو لام، تغیر و تبدل جس کو ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں، کوئی چینج نہیں ہو سکتی. اگر قریش مکہ نے پہلی قوموں کے کھنڈرات کو نظر سے نہیں دیکھا، اب جا کے دیکھ لے. اسی لیے آگے اس کا تذکرہ فرما دیا کہ یہ سیر نہیں کرتے. اولم یسیرو فی الارض، کیا اور انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں. فینظرو کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوہ، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ ان لوگوں کا انجام دیکھیں جن سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور تھے، قوت تھی، طاقت تھی. لیکن وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اور اللہ کو تو آسمانوں کی یا زمین کی کوئی چیز بھی عاجز نہیں کر سکتی، بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا کہ مان کے دیکھیں، جا کے دیکھیں قریش مکہ، پچھلی قوموں کے کھنڈرات کو دیکھیں تو صحیح. پتہ چل جائے گا اپنے وقت کی شان و شوکت اور رو پر دبدبے والی عیش و عشرت میں پلنے والی قوموں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. آج قریش مکہ کو جو ملا ان کو اس سے بہت زیادہ ملا تھا, لیکن جب وہ سرکش ہوئے اللہ نے ان کے سروں کو کچل دیا. اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی قوت کام آئی نہ شان و شوکت کام آئی. کیا اگر وہ نہ بچے تو تم بچو گے؟ کیا اللہ تمہاری ایک ایک چیز کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے اپنے آپ کو دور محسوس کرتے ہو؟ اب آپ دیکھیے کہ پچھلی ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ قریش مکہ کی مختلف حرکتوں پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ کیسے یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے, کیسے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جینا مشکل کیا ہوا, آپ کے ساتھیوں کے ساتھ برا معاملہ کرتے تھے. اس میں سب سے بڑی بات جو دکھ رہی ہے وہ مکر السیئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکر کی تکرار ہے, پھر کہا یحیق المکر السیئی. تو مکر جو ہوتا ہے وہ خفیہ چال کو کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ مکاریوں سے پرہیز کرو, مکر کا بوجھ مکار پر ہی پڑتا ہے اور اس کی جواب دہی اللہ کے ہاں ہوگی. یعنی کبھی کسی کے خلاف پلاٹنگ نہیں کرنی چاہیے, اپنا کام کرتے جائیں, کسی کے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ خود ہی لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق جزا یا سزا دے دے گا. محمد بن ثقاب قرظی فرماتے ہیں, تین کاموں کا کرنے والا نجات نہیں پا سکتا, ان کاموں کا وبال اس پر یقیناً آ پڑتا ہے, مکر اور بغاوت اور وعدوں کو توڑ دینا. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی. ہم بھی اپنی زندگی سے ان تین لفظوں کو کھرچ کے نکال دیں. کسی کے خلاف مکر کرنا یا خود ہی مکر کرتے رہنا, دھوکے بازی کرنا, چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا, پھر بغاوت اور وعدہ خلافی. سورت کے بالکل آخر میں فرمایا, وَلَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ذَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَاكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کا مؤاخذہ کرتا تو سطح زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ چھوڑتا, لیکن وہ تو ایک مقررہ وقت تک انہیں ڈھیل دیے جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. پھر جب ان کا وہ مقرر وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. مراد کیا ہے کہ ان سے نبٹ لے گا. یہ دنیا دار العمل ہے, دار الجزا نہیں. اسی لیے کائنات میں لوگ غلط کام کر کے بھی بچے ہوئے. اگر یہ دنیا پوری کی پوری دار الجزا ہوتی نا تو کوئی جاندار یہاں زندہ نہیں رہ سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کے علاوہ دوسرے کسی جاندار کو نہ تو شریعت کا مکلف کیا کہ ان کو شریعت کی طرف سے کسی تکلیف میں ڈالا گیا, اور نہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے. اصل مجرم تو انسان ہے, مگر اس کی سزا سے دوسرے جاندار آپ دیکھیے کہ مارے جاتے ہیں. بس گندم کے ساتھ گھن بھی پستا ہے نا. یہی بات یہاں بتائی گئی کہ اگر انسانوں کے جرم میں اگر اللہ تعالیٰ بارش روک لے تو دوسرے جاندار بھی پانی کے نہ ہونے سے تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے. سیلاب آئے یا زلزلہ آئے تو وہاں کے دوسرے جاندار بھی متاثر ہوتے ہیں, مرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کو فوری نہیں پکڑتا کہ اس کی معصوم سی مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انسانوں کے جرم کی وجہ سے پکڑنا نہیں چاہتا. اللہ ڈھیل دیتا ہے, اور اللہ کے ڈھیل دینے میں بھی مصلحتیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ بے زبان جانوروں کی فریاد کی وجہ سے ہی مجرموں پر عذاب نہ بھیج رہا ہو, وہ بےچارے بھی تو مریں گے نا ساتھ ہی ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وقت دیتا ہے, ایک مقرر وقت دیا ہوا ہے, اور اس کے بعد پھر ان سے پوچھے گا. اور وہ مہلت کا وقت انسان کی موت ہے. جب اجتماعی لحاظ سے کسی قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے یا قیامت آئے گی, یہ وقت پھر محاسبے کا وقت ہوتا ہے. اس وقت پھر نہ کوئی بچے گا اور نہ چھپے گا. اور اللہ کا یہ پکڑنا, یہ محاسبہ کرنا حق اور انصاف پر ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے. جس کو اس بات کا جتنا یقین ہوگا اتنی ہی اس کی زندگی اس بات کی گواہ بن جائے گی کہ اس دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ انسان جی نہیں سکتا، جو جیے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہی باتیں بتا کے ہم سب کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ تم دنیا میں اپنی مرضی سے آئے نہیں، نہ تم اس دنیا سے اپنی مرضی سے جاؤ گے، تو پھر کرنا کیا ہے؟ اس دنیا کے جو تھوڑے سے دن ہیں اس کو تم اللہ کے حکم سے گزار لو۔ یہی بات میں نے اس خاتون سے بھی کی جس کا تذکرہ بھی میں نے کیا آپ کے سامنے۔ میں نے کہا کہ دیکھو کہ کیا ہم اپنی مرضی سے آئے؟ نو۔ کہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں؟ نو۔ تو میں نے کہا بیچ کی بات ہے نا 30-40 سال، کہتی نو 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 80 ایئرس۔ جیسے بڑی ادا سے بندہ کہتے نا، اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے 80 ایئرس جینا۔ میں نے کہا واٹ نیکسٹ؟ کہتی یا از اے بگ کوسچن۔ میں کس کے بعد کیا ہوگا، لیکن وہ سوچنا نہیں چاہ رہی تھی۔ تو ہم نہیں سوچیں گے تو کیا وہ وقت ختم ہو جائے گا؟ نہیں آئے گی وہ چیز۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ دنیا میں ہی انسان اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لگا لے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہماری آنکھیں کھول دے۔ آپ دیکھیے کہ سورہ فاطر کو اگر پوری کو ایک سٹریچ میں ہم دیکھ لیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز سے ہمارے سامنے باتیں رکھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید کا عنایتوں میں اس بات بھی تھا۔ بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے آئیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت طریقے سے چلا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح انسانوں کے اللہ سے تعلق کی بات ہوئی، خشیت الہی کا ذکر ہوا، پھر انسانوں کے تین گروہوں کا تذکرہ ہوا کہ جو ایمان لانے کے باوجود بھی اعمال میں ایک دوسرے سے پیچھے ہو جاتے ہیں، آخر میں پھر دوبارہ توحید اور شرک اور کفر کا ایک امتزاج۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ساری باتیں ہوتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ہمارے لیے یہی بات عمل کی ہے کہ جتنی بات ہم سنیں سمجھیں پھر اس میں سے ہم اپنے لیے عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہماری غلطیوں کو معاف کرے، آئندہ کے لیے اصلاح فرمائے، اور ہمیں اس طرح کی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے کہ جو واقعی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں قابل قبول ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس دنیا سے جب ہم اگلے اینڈ پہ پہنچیں تو وہاں ہماری پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کے ساتھ جینے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتنم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. چلیں الحمد للہ آج ہم نے سورہ فاتح کو مکمل کیا. بہت خوبصورت لگتا ہے پورا قرآن ہی ہمارے لیے سبق آموز اور رہنمائی کرتا ہے ہماری الحمدللہ. مل کر دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم نے اپنے عمل کی باتیں کیا چنی ہیں. ٹھیک ہے آیت نمبر 26-27 سے انشاءاللہ اینڈ آن ورڈز. اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالی ہمیں جو آیت نمبر 27 اینڈ 28 کو دیکھیں تو اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کی دعوت دے اور غور و فکر کرا کر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں, کیا سمجھانا مقصود ہے کہ دیکھیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ساری کائنات کہیں بھی ایک سی ہے, ایک طرح کی ہے یا مختلف ہے؟ نہیں ہے نا, بالکل. جدھر دیکھیں ہر چیز مختلف ہے. ایک درخت کے پھل بھی, جی ہاں ورائٹی ہے ہر چیز. ایک درخت کے پھل بھی کیا ہے کہ دو پھل بھی ایک جیسے نہیں ہوتے, مکسڈ ڈفرنٹ بالکل. ماں باپ کے دو بچے بھی طبیعت اور ذہانت میں ایک جیسے نہیں ہوتے, ہے نا. اور یہ اختلاف بتایا جا رہا ہے اور یہ بتا کے کیا بتانا مقصود ہے کہ یہ ساری چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ پیدا کی ہے نا. اور یہ بتا کر کیا بتا دیا گیا کہ کون اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں صاحب علم جس کو کہا گیا, اس کے ان کے دلوں میں کیا ہوتا ہے, کون کس کو کہا گیا صاحب علم, عبادہ العلماء وہ کس کو کہا گیا, خشیت والے, یخش اللہ, اللہ سے جو ڈرتے ہیں. اور یہ کون ہوتے ہیں؟ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ عالم یا جو علم حاصل کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں, جن کے دلوں میں فیئر آف اللہ ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے اللہ کا, ہے نا. تو اللہ سے ڈرنا ہی بندے کو کیا کراتا ہے, دین کا اثر فہم دیتا ہے. دیکھیں کتنا ضروری ہے نا ڈرنا اللہ سے, جی ہاں عالم بناتا ہے. اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے اور ہم علم حاصل کرے جا رہے ہیں لیکن ہمارے دل میں خشیت ہی نہیں آ رہی اور ہم نے خشیت کے بار بار معنی دہرائے ہیں, علم حاصل کرے جا رہے ہیں لیکن ہمیں وہ علم اللہ کے قریب نہیں کر رہا تو کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کیا مانگنا ہے؟ اللہ سے خشیت مانگنا. اللہ تعالیٰ اس علم کے ساتھ ہمیں خشیت بھی عطا کرے نا. اور دیکھیں آگے کی آیتوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کی بھی بتا دیا کہ جب انسان کے اندر خشیت آتی ہے نا علم کے ساتھ ساتھ تو پھر اس کو وہ کیا کرتا ہے, کتاب سے جڑ جاتا ہے, پھر اس کی نمازیں ٹھیک ہونے لگتی ہیں, ہے نا. جی ہاں, تو اللہ کا ڈر ہوگا. وہ اقام الصلاۃ, اور پھر جو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رزق دیا ہے ہم نے ان میں سے خرچ کرتے ہیں, پوشیدہ بھی اور ظاہری بھی. اب یہ سب کچھ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کو یہاں پر ان کی عمل کو تجارت سے تشبیہ دی گئی. کیوں تجارت سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے ان سب عمل کو؟ جی کیوں دی گئی ہے؟ دیکھیں انسان جب تجارت کرتا ہے نا تو اپنا مال, اپنا وقت, اپنی طاقت, اپنا قابلیت کس امید پر لگاتا ہے؟ جی ہاں, کہ نہ صرف اس کا مال اس کو واپس ملے گا بلکہ منافع بھی ہوگا. اسی لیے دنیا کے کو تجارت میں ہم مال لگاتے ہیں نا. لیکن بندہ مومن کیا کرتا ہے؟ اللہ کی فرما برداری میں, اس کی بندگی میں, عبادت میں, اور اس کی خاطر اس کے دین کو سربلند کرنے میں اپنا مال, اپنا وقت, اپنی محنت, قابلیت کس امید پر لگاتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا اجر دے گا, منافع ہوگا, اچھا عمل فائدہ دے گا, بالکل بلکہ اپنے فضل سے زیادہ بھی نوازے گا, ہے نا. تو دیکھیں کتنا خوبصورت پیغام دیا جا رہا ہے کہ بندہ مومن سب کچھ کرنے کے بعد بھی اسے یہ یقین نہیں ہوتا بلکہ وہ امید رکھتے ہیں, یرجونا, کہ وہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اس کی عبادتوں کو ہرگز خسارے میں نہیں پائیں گے, کبھی تباہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ضرور امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر دے, تھوڑے سے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے. بالکل ہے نا, کہ انہ غفور الشکور, کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے, اللہ تعالیٰ اطاعت کرنے والے کی قدردانی کرے گا, گناہوں کو بخشنے والا ہے, اور شکور تھوڑے سے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے قبول کرے. جی پھر آگے دیکھیں, اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی سے مراد قرآن پاک ہے کہ جو آپ کو دیا گیا, اور یہ وہی کتاب ہے جو پہلے انبیاء کو دی گئی. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ خوب خبردار اور دیکھنے والا ہے. اور پھر اگلی آیت میں دیکھیں, آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پھر وارث بنایا ان لوگوں کو, کتاب کا وارث ٹھہرایا اور چن لیا. پھر دیکھیں تین گروہوں کی بات ہوئی, کون سے تین گروہ تھے یہاں پر, کون سے تین گروہ تھے؟ جی ہاں, امت مسلمہ, امت محمدیہ. اب دیکھیں جو وارث جو بنے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہاں پر چننے سے معنوں میں تین معنوں میں آتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا اس کو تفسیر میں. اور امت مسلمہ کے صحابہ کرام, پھر جو بھی اس کو آگے لے کے چلے, تو کیا تھا؟ جی ہاں, تو تین گروہ کی یہاں بات ہے. اس میں تین امت محمدیہ میں تین قسم کے لوگ. پھر پہلا درجہ کس کا تھا؟ کہ جو توحید کے ساتھ جو گناہ بھی کیے, فرائض میں سستی کمی بھی ہو گئی, لیکن وہ توحید پر سچے دل سے قرآن کو اللہ کی کتاب کو بھی مانتے تھے, مگر اللہ اور رسول کے احکام کی پیروی کا حق ادا نہیں کرتے. جی ہاں, ملے جلے عمل. ٹھیک ہے, تو پھر دوسرا درجہ کیا تھا جس کو کہتے ہیں نا میانہ روی؟ جی ہاں, تھوڑا سا گناہ بھی کر لیے اور کچھ, جی ہاں, فرائض پورے کرتے تھے. اچھا دیکھ لیتے ہیں اس کو کہ کیا تھے, کہ یہ لوگ ان سے کوتاہیاں بھی ہو جاتی تھی, نیکیاں بھی کرتے تھے مگر خطائیں بھی ہو جاتی تھی. فرائض کے بعد اعلی نیکی نہیں کرتے تھے, جی مکروہات میں پڑ جاتے تھے. جی فرائض پورے کیے, مستحب باتوں کو چھوڑ دیتے. گڈ نیشن. اور تیسرا گروہ کون سا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنا دے. کون سے؟ سوابقون بالخیرات, اور یہ بھی اللہ کی توفیق سے. جی ہاں, فرائض پورے کرتے تھے, واجبات بھی پورے کرتے تھے، نیک نیکیاں بھاگ بھاگ کر کرنے والے، ہے نا، بھاگ بھاگ کے کرنے والے، انتظار نہیں کرتے تھے، سارا وقت مال جان ہر چیز اللہ پر قربان کرنے والے، اور یہی وہ لوگ ہیں پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ملے گا؟ دیکھیں جو دوڑ دوڑ کر اللہ کے راستے میں چلے گا نا، وہ دوڑ دوڑ کر کہاں جائے گا؟ بے حساب جنت میں جائے گا۔ کتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جنت کا نقشہ جب کھینچا جاتا ہے تو کتنا خوبصورت کھینچا جاتا ہے نا، اور وہاں پر بھی جا کر کیا کہیں گے، ان کی زبان پر کیا ہوگا؟ الحمدللہ، کیونکہ دنیا میں بھی بہت شکر گزار ہوتے تھے نا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے کرتے تھکتے نہیں تھے، ہر نعمت کو صحیح استعمال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہت شکر گزار بنا دے۔ اور مومن کا غم کیا ہوتا ہے، کیا کہیں گے وہاں پر؟ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو ہم سے غم کو دور کر دیا۔ کون سا غم؟ اگر میرے مائک سے پیچھے آپ کو کوئی آوازیں آ رہی ہوں تو اس کے لیے معذرت، کچھ گھر میں کام چل رہا ہے۔ تو کون سا غم، مومن کا غم کیا ہوتا ہے دنیا میں، کیا ہوتا ہے کہ قیامت میں کیا بنے گا، آخرت میں ہمارا کیا بنے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے بخشے گا، ہم کیسے فلا پائیں گے، اسی طرح کے غم ہوتے ہیں نا۔ جی ہاں، ہمارا مال صحیح جگہوں پہ لگ جائے، ہماری اولاد صحیح راستے پہ چل پڑے، نیکیاں قبول ہو جائے، ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ غم، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ اور ہماری دنیا کے غم کیا ہوتے ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا، ہم اپنے غموں، کون سے غموں میں غموں کو ہمارے دلوں میں پالا ہوا ہوتا ہے، جی ہاں، اللہ کی ناراضگی کا غم، ہم اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کے غم کو نکال دے اور آخرت کا غم لگا دے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا غم لگا دے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، آیت نمبر 36 اینڈ 37 میں اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں یہاں پر 37 میں کیا بات بتائی گئی، کہ دیکھیں کفر کی بات بتائی گئی۔ دیکھیں الحمدللہ قرآن کا کتنا خوبصورت سلوک ہے کہ جہاں جنت کی بات ہوتی ہے تو پھر انکار کرنے والے، کفر کرنے والے کے لیے بھی وعید آ جاتی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی طرف انسان پلٹ آئے، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ جب انسان دیکھیں کیا کہنا چاہیے اگر میں اس آیت کو اس طرح سے لے کے چلیں کہ جب وہ عذاب سے دو چار ہوں گے، جی ہاں، اور نکال کیا کہیں گے کہ ہم کو وہاں سے نکال لیا جائے اور اب ہم نیک عمل کریں گے، ہے نا، لیکن کیا کہا جائے گا کہ وہ تو دنیا میں بھی جا کے ویسے ہی کریں گے، ہم اگلی آیتوں میں قرآن میں یہ آتا ہے، پڑھ چکے، آگے بھی پڑھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ والی بات جو ہے نا، اس پر ہمیں شعور سے سوچنا ہے کہ تمہیں تو کیا نہیں ہم نے عمر دی تھی تم کو، اتنی عمر کی طرف اشارہ ہے، یہ شعور کی عمر کی طرف اشارہ ہے نا، اور شعور کی عمر کتنی، جی ہاں، کہ 60 کا بھی ہے اور احادیث سے ہمیں 70 کا بھی پتا چلتا ہے کہ اتنی عمر جب دی جاتی ہے تو کوئی بہانہ انسان کے پاس نہیں ہوگا، کوئی بہانہ نہیں کر سکے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو اتنا عمر دی تھی، علم حاصل کرنا چاہتے تھے تو کر سکتے تھے، علم لینا چاہتے اگر چاہتے تو لے سکتے تھے، لیکن تم نے تو اس کی طرف سوچا ہی نہیں، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، لیکن تم نے تو اس کو حیثیت ہی نہیں دی. کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی بھی نہیں. غفلت میں پڑے بالکل. دیکھیں یہ آیتیں ہمارے سامنے کیوں آتی ہیں؟ تاکہ ہم دنیا میں اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں، نصیحت لے لیں. وقت ہمارے پاس ہے آج، کل نہیں ہوگا. اور شعور کی عمر تو پھر اس سے بھی چھوٹی عمر سے شعور پیدا ہو جاتا ہے، تو ہر شعور کی عمر. لیکن یہاں پر پھر احادیث سے ہمیں 60-70 کا ملتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آیت نمبر، چلیں یہاں پر آ جائیے 39 میں اینڈ آنورڈز، کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. اب اس نے ایک دوسرے کے لیے جانشین بنا دیا. اب یہاں پر جانشین سے کیا مراد ہے؟ چلیں اگر ایک ایک پوائنٹ میں لکھ لیجئے، اگر ٹائم ہو دیکھ لیتے ہیں تو ان شاء اللہ آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جانشین سے ہم نے یہاں پر اپنی تفسیر میں دیکھا کہ پہلی قوم کو ان کے جرم کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا اور تم کو جانشین بنا دیا گیا. پھر دوسرا مطلب تھا کہ پچھلی نسل کے بعد تم جانشین بن گئے. اور تیسرا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا جو اصل مالک ہے تم کو اس کی نائب سے، تم نے مطلب تم اس کی نائب آ گئے نا. کیوں کرا اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں اس کا نائب بنا دیا؟ تاکہ تم اس کی دیوی چیزوں کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرو. جی الحمدللہ آپ لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں. اور پھر آیت نمبر 40 اینڈ آنورڈز میں اللہ تعالیٰ نے کفر کے بعد، شرک کے بعد کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کی پوجا کرتے ہو، جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، تمہارے پاس کوئی سنت ہے؟ تمہارے پاس کوئی اس کی دلیل ہے؟ دیکھیں شرک کی اور کفر کی جڑ کاٹ دی گئی نا، کوئی بھی دلیل نہیں ہے. یہ سب ظلم کی پیروی کر رہے ہیں. ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں. کس بات کا وعدہ دیتے ہیں؟ جی ہاں، اپنے فائدے کے لیے مفاد پرستی کے وعدے. اور دیکھیں اگر دلیل ان کے پاس ہوتی بھی ہے تو کون سی دلیل ہوتی ہے؟ ہمارے باپ داداؤں نے کیا تھا، ہمارے بڑے کرتے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں. کوئی بھی دلیل نہیں ہے، صرف اور صرف یہ فریب کے وعدے دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو آسمان کو بھی نہیں ہے وہاں سے کوئی ہلا سکتا. کیسے کیسے چیز آسمانوں کو تھامے ہوئے ہیں، زمین اپنے مقام سے نہیں ہٹ سکتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ حلیمن اور غفورا کی یہاں پر دیکھیں صفت آئی ہے. کیا بتاتا ہے ہمیں؟ جی ہاں، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حلیم ہے، سزا دینے پر جلدی نہیں کرتا، بردبار ہے اور غفور ہے، لوگوں کے گناہوں کے باوجود بھی درگزر کرتا ہے. اور پھر ان لوگوں کی بات ہے اور لوگوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ اتنے بڑے رب کو بھی نہیں مانتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں. کیا قسمیں کھاتے ہیں؟ کیا قسمیں تھیں ان کی؟ کیا کہتے تھے کہ ہمارے پاس اگر کوئی ہدایت کوئی آ جائے گی، قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آیا تو ہم کیا کریں گے؟ سب امتوں سے بڑھ کر ہدایت والے ہو جائیں گے. جی ہاں، باری پتا ہے نا، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. اب ہمارے لیے بھی کیا ہے یہاں پر پیغام؟ ہم ایسی باتیں سنتے ہیں، ابھی موقع ملے گا نا تو ہم دیکھنا کیا کیا کرتے ہیں. ذرا تھوڑا سا بس کالج ختم ہو جائے، بس تھوڑا ہماری پڑھائی ختم ہو جائے، پھر تو مجھے کلاس لینی ہی لینی ہے. نہیں پتا ہمیں ہمارے پاس کتنا وقت ہے. اور پھر نہ ماننے کی وجہ بھی کیا ہے؟ دیکھیں بتا دیجیے، تکبر کی وجہ ہے نا، تکبر. اور پھر دیکھیں ان آیتوں میں نا سخت تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو قومیں انبیاء کا انکار کرتی ہیں وہ تباہی سے دو چار ہوتی ہیں, اور یہاں پر ان کی تباہی کون سی بتائی گئی کہ جو چال وہ چلتے تھے نا انہیں پہ وہ الٹی پڑتی تھی. اللہ تعالیٰ نے دین کو غلبہ دیا, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کبھی بھی بدل نہیں سکتی, نہ تم بدل پاؤ گے اور نہ بدلی جائے گی. تو کسی کے خلاف بھی مکر کرنا, وعدہ خلافی کرنا, یہ ہمیں اپنے اندر سے نکالنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ غور و فکر کرا رہے ہیں کہ دیکھو تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھو, دیکھیں یہ سارے ہمارے لیے یہ انجام دکھا کر سبق ہے نا کہ دیکھو پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا, انجام کیا ہوا. اللہ تعالیٰ سرکشوں کے ساتھ کیا انجام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا کرتا ہے, یہی ہمارے لیے عبرت ہے نا. بالکل, جو حق کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرے گا اس کے ساتھ کیا انجام ہوتا ہے, اس سے سبق لو. اور اللہ کی طاقت اور قدرت کیسی ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں انسان کو فوری نہیں پکڑتا, کیوں نہیں پکڑتا, اگلی آیتیں ہمیں یہ میسج دے کے جا رہی ہیں, کیوں نہیں پکڑتا اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً. اللہ دھیان دے رہا ہے نا, اللہ مہلت دیے ہوئے, وقت دیے ہوئے ہیں. بالکل, کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, اور ایک مقرر وقت تک, تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پلٹ آئے, کسی طریقے سے بندہ واپس پلٹ آئے. جی ہاں, شاہد کے سدھر جائے, ہے نا. اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیں آخری آیت کیا پیغام دے کے جا رہی ہے کہ ایک وقت مقرر ہے, تم مہلت دیے گئے ہو, جب وہ وقت آ جائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے, خوب دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کرتا ہے. کیا ہمیں میسج ملا یہاں سے, دیکھیں مہلت کا وقت کب ختم ہو جائے گا, جب انسان کی موت آ جاتی ہے. اصلاح کر لیں آپ نے, ہمارا فائدہ کس میں ہے, اللہ کی طرف پلٹ آنے میں, اللہ کی طرف پلٹ آنے. اصل سکون کس میں ہے, اللہ کے کلام میں, اس کلام سے جڑ جائیں, اور اس کلام سے جڑیں گے تو اللہ کی خوشنودی کیسے ملتی ہے وہ بھی مل جائے گی. تو اللہ تعالی, اللہ کی یاد ہمارے دلوں میں آ جائے, کیونکہ ہمیں جانا پلٹنا کدھر ہے, اللہ کی طرف ہی پلٹنا ہے. اور اصل کامیابی کہاں ہے, اس دنیا میں نہیں ہے, آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے. اگر ہم آخرت کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی. جی ہاں, اور جو وقت ہمارے پاس ہے اس وقت میں ہم فائدہ اٹھائیں, ہے نا. کتنا خوبصورت میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. کیوں, کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا دار العمل ہے, اور پھر ہمیں اپنے اس عمل کی جزا آخرت میں ملے گی انشاءاللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا خوبصورت طریقے سے ہر آیت میں بتاتے ہیں نا کہ یہ کر لو, یہ کر لو, یوں کر لو. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں, کتنا چاہتے ہیں کہ ہم وہ بن جائیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں, ہے نا. لیکن اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے, اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرنی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم ہمیں تو بتا رہا ہے نا اس کلام کے ذریعے, دیکھیں قرآن سے اللہ تعالیٰ کا جڑ جانا, اس کتاب سے جڑ جانا, اس کلام سے جڑ جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, رحمت ہے. تو اس نعمت کو اچھی طرح سے اویل جب کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے ہم اپنے اس کو عمل میں لائیں. جی ہاں, غلط کاموں سے رک جائیں. دیکھیں کوشش کر سکتے ہیں, اور کوشش کریں, اور دل میں نا اچھی طرح سے نیتیں کر لیں, اللہ تعالیٰ مجھے بتا کیا بات ہے, میں نہیں جانتی, اللہ تعالیٰ تم مجھے بتا, میں چاہتی ہوں کہ اس راستے پہ آ جاؤں جو مجھے سبیل الجنہ کی طرف لے جائے, اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے, اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ساری آسانی پیدا کر دیں, جزاکم اللہ خیر کثیرہ، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر اچھی طرح سے چلنے والا اور عمل کرنے والا بنا دے. چلیے اب آپ کو نیکسٹ جو ہے اب آپ اپنی بریک کی طرف جائیے، انشاءاللہ بریک لیجئے، جہاں نماز کا وقت ہے نماز پڑھیے، فریش اپ ہو کے واپس آئیے، انشاءاللہ پھر آگے کا کلاس کو کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اے میرے اللہ، آپ میرے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی ماں نہیں. آپ نے مجھے بنایا اور میں بندہ ہوں آپ کا، اور میں آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. اپنی طاقت کے مطابق آپ کی پناہ چاہتا ہوں برے کاموں کے وبال سے جو میں نے کیے ہیں. مجھے اقرار ہے اس احسان کا جو مجھ پر آپ کا ہے، اور مجھے اعتراف ہے اپنے گناہوں کا. بس بخش دیجئے میرے گناہ، کیونکہ کوئی نہیں بخشنے والا سوائے آپ کے.
الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور الغفار، القهار الوهاب الرزاق الفتاح، القابض الباسط الحافظ الرافع، المعز المضل السميع البصير، الحكم العدل اللطيف القدير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحفيظ الجليل، الكريم الرقيب المجيب، الواسع الحكيم، الودود المجيد، الباعث الشهيد، الحق الوكيل، القوي المتين، الولي الحميد، المحسي المهدي، المعيد المحيي، المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الوحيد الصمد، القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الولي المتعالي، البر التواب، المنتقم العفو، الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المبسط الجامع، الغني المغني، المانع الطاهر، الناقي النور، الهادي البديع،
الباقي الوارد الرشيد الطهور.
خطا پہ شرم سار ہوں میں اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتا مجھ کو اس کی سزا ہے، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں سر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے، نیکیوں سے مجھے جوڑ لے تو پھر میرا رخ ادھر موڑ دے تو، ایسا رستہ مجھے تو دکھا، ہر خطا پہ شرم سار ہوں میں اے خدایا گنہگار ہوں میں، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ماؤں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا اور تیرے سوا کون میرا، گر نہ جاؤں ہر خطا پہ شرم سار ہوں میں اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتا مجھ کو اس کی سزا ہے، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے، میرے آنسو سوالی ہیں تیرے گر رہے ہیں یہ دامن پہ میرے، اب تو سن لے میری اے خدا، ہر خطا پہ شرم سار ہوں میں اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتا مجھ کو اس کی سزا ہے، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے،
دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، قیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو،
محبت کیا ہے دل کا درد سے مامور ہو جانا، متائے جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو
جانا محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا متاع جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا
لبيك اللهم لبيك لبيك لا الحمد والنعمة لك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما Last number 218 at number 27 to
45
surah 5 فأخرجنا به ثمرات
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء
فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها
فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها
ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها
ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها
مختلف ألوانها وغرابيب سود
مختلف ألوانها
ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك
ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه
يخشى الله من عباده العلماء
إنما يخشى الله من عباده العلماء
إنما يخشى الله من عباده العلماء
إنما يخشى الله
عزيز غفور
إن الله عزيز غفور
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية
الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية
سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور
سحر وعلانية يرجون
ليوفيهم أجورهم ويزيدهم إنه غفور شكور
إنه غفور شكور
والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه
والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه
إن الله بعباده لخبير بصير الذين اصطفينا من عبادنا
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد
فمنهم ظالم
ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله
ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله
ذلك هو الفضل الكبير
ذلك هو الفضل الكبير
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من
ولباسهم فيها حرير
ولباسهم فيها حرير
وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن
وقالوا الحمد لله الذي
شكور
إن ربنا لغفور شكور
الذي أحلنا دار المقامة من فضله
الذي أحلنا دار المقامة من فضله
لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب
لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب
والذين كفروا لهم نار جهنم
والذين كفروا لهم نار جهنم
لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها
لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها
كذلك نجزي كل كفور يصرخون فيها
وهم يصرخون فيها
ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل
ربنا
تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير
أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير
فذوقوا فما للظالمين من نصير
فقور ما للظالمين من نصير
إن الله عالم غيب السماوات والأرض الصدور
إنه عليم بذات الصدور
هو الذي جعلكم خلائف في الأرض
هو الذي جعلكم خلائف في الأرض
فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا
ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا
ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا
ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا
قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أم لهم شرك في السماوات
أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات
أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بعدهم بعدا إلا غرورا
بل إن يعد الظالمون بعدهم بعدا إلا غرورا
إن الله تمسك السماوات والأرض أن تزولا
إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا
ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم
نذير
فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله
استكبارا
فهل ينظرون إلا سنة الأولين
فهل ينظرون إلا سنة الأولين
فلن تجد لسنة الله تبديلا
فلن تجد
ولن تجد لسنة الله تحويلا
ولن تجد لسنة الله تحويلا
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
وكانوا أشد منهم قوة
وكانوا أشد منهم قوة
وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض
وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض
إنه كان عليما قديرا
إنه كان عليما قديرا
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها
ولو يؤاخذ
ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا
فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.
ہم پر لسن پورا تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید.
سب کو شروع کرتے ہیں. پہلا باب ہے مان الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف کا مطلب کیا ہے؟ مسئلہ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب رحمت نازل کرنا ہے، اور فرشتوں یا مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب رحمت کی دعا کرنا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب تک اپنی نماز کی جگہ پر جہاں اس نے نماز پڑھی ہے بیٹھا رہے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے تب تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما. اسے بخاری نے روایت کیا. تو یہاں آپ دیکھیے کہ تسلی کا لفظ ہے نا، تو کیا پتہ چلا کہ فرشتے ہم پہ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ہم نبی پہ پڑھتے ہیں؟ نہیں. تو یہاں پہ فرشتوں کے درود کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ رحمت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک اور روایت، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صف کے دائیں طرف کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. کبھی کسی کو آپ نے دیکھا دائیں طرف کھڑے ہونے کے لیے جھگڑا کرے؟ کتنوں کو پہلے یہ بات نہیں پتا تھی وہ ہاتھ کھڑا کریں؟ اکثریت کو نہیں پتا تھی. اس لیے کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو کوشش کیا کریں کہ پہلے دائیں طرف کھڑے ہوں. وہ پوری ہو جائے پھر بائیں طرف ہو. اب آپ دیکھیے اس روایت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتے یصلون اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی تذکرہ نہیں ہے. تو پہلی بات جو اس سے ہمیں پتہ چلی وہ کیا ہے کہ درود بھیجنے کا مطلب رحمت کی دعا بھی ہے. ہاں جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجتے ہیں تو ہم بھی اصل میں رحمت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں. اگلا چیپٹر ہے الصلاۃ علی الانبیاء, تمام انبیاء پر درود بھیجنے کا حکم. درود صرف انبیاء کرام پر ہی بھیجنا چاہیے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال لا تصلوا علی احد الا علی النبی ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کے علاوہ کسی پر درود نہ بھیجو, البتہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرو. اسے اسماعیل نے فضل الصلاۃ علی النبی میں روایت کیا, یہ کتاب کا نام ہے. اب دیکھیے کہ اسی وجہ سے پھر انبیاء کرام کے نام کے بعد کیا آتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت ابو بکر علیہ السلام, چاہے وہ صدیق ہے, کیونکہ وہ نبی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ سلسلہ صرف انبیاء کرام تک کے لیے ہوتا ہے. اگلا چیپٹر فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, درود شریف کی فضیلت. ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وخطت عنہ عشر خطیئات ورفعت له عشر درجات. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا, اس کے 10 گنا معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند فرمائے گا. اسے نسائی نے روایت کیا. صرف ایک دفعہ درود پڑھنے سے آپ سوچیں اتنے نیکیاں, کتنے ہمارے گناہ ہوتے ہیں اور ہمارے درجوں میں کتنی کمی ہے. تو فارغ وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, لیکن پھر وہی ذہن میں رکھیے کہ درود وہی جو اللہ کے نبی نے سکھا دیا. کسی اور درود کے لیے اگر آپ کو کوئی دلیل ملتی ہے تو اس کے بعد اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. کثرت درود قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا باعث ہوگا. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامتی اکثرهم علی صلاۃ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص مجھ پر بکثرت درود بھیجتا ہے قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا. اسے ترمذی نے روایت کیا. ہونا چاہتے ہیں, دیکھیں یہ کس کو کہا گیا کہ میرے قریب ہوگا جو درود پڑے گا, لیکن کس طرح پڑے گا, کون سا پڑے گا. اب آپ ایک ایک حدیث پڑھتے ہیں اور جب اس عمل کی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات سن لیتے ہیں کہ اس سے یہ ملے گا تو دل چاہتا ہے نا کرنے کو. تو جب یہی باتیں انسانوں کی لکھی ہوئی کہہ کے ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بھی وہی درجہ ہے جو کہ دوسری چیزوں کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور آپ کے لیے جنت میں بلند درجہ ملنے کی دعا کرنا قیامت کے دن حضور اکرم کی سفارش کا باعث بنے گا. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى علی او سعل لی الوسیلتا حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے مجھ پر درود بھیجا یا میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ جو کہ جنت میں بلند ترین مقام ہے وہ مانگا، اس کے لیے میں قیامت کے روز سفارش کروں گا. اسے اسماعیل قاضی نے درود کے فضائل میں ذکر کیا. یہ دعا بھی ایک ہے نا جو ہم اذان کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم رب حاضر دعوت تامہ، تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ وآتی محمد الوسیلہ والفضیلہ، تو اسی کی طرف اشارہ ہے. درود شریف گناہوں کی مغفرت اور تمام دکھوں مصیبتوں اور غموں سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ان ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لك من الصلاة. قال ما شئت. قلت الربع. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت فالنصف. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت فالثلثين. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے. میں نے عرض کیا کیا ایک چوتھائی صحیح ہے، یعنی ون فورتھ ٹائم جو ہے دعا مانگنے کا وہ میں درود پڑھنے میں لگا دوں؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے. دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے نا آپ کا، مشورہ دے رہے ہیں، حکم نہیں دے رہے بلکہ کہا کہ کر لو تو اچھا. میں نے عرض کیا نصف وقت مقرر کر دوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لے تو تیرے لیے اچھا ہے. میں نے عرض کیا دو تہائی مقرر کر دوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے ہی لیے بہتر ہے. میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا. اسے ترمذی نے روایت کیا. دیکھیے یہاں سے پتہ چلتا ہے نا کہ پھر درود شریف پڑھنے سے نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی سے محبت کی بات ہے بلکہ اپنے لیے بھی تکلیفوں اور بیماریوں اور پریشانیوں سے بچنے کا موقع ہے. اور کتنے منٹ لگتے ہیں؟ چند منٹ. آپ چھوٹے چھوٹے چنکس اپنے وقت نکالا کریں. بس آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ آپ چائے بنا رہے ہیں نا، اب آپ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کتلی کو، آپ کو پتا کہ یہ ایک سے دو منٹ لگیں گے پانی کے بوائل ہونے میں جو آپ نے چائے بنانی ہے، تو کیا کریں؟ آپ کھڑے رہے نہیں، ساتھ پڑھ لیں. میں اتنی دیر میں درود پڑھ لیتی ہوں، چلی اتنی دیر میں دعا مانگ لیتی ہوں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے چنکس جو ہوتے ہیں نا وقت کے، یہ آپ کی بہت ساری نیکیوں کو بڑھا سکتے ہیں. کوئی کام کر رہے ہیں جس کے بیچ میں آپ کو خاموش رہنے کا موقع ہے یا سوچنے کا موقع ہے، جیسے مثال ہے کہ کمپیوٹر پہ ہم کام کر رہے ہیں، فائل سیو کر رہے ہیں، اب ہم سر اوپر کریں نیچے کریں فائل نے دو تین منٹ لگانے ہیں، اب اتنی دیر میں آپ کیا کریں؟ آپ اتنی دیر میں کوئی پڑھ لیں، کوئی ذکر کر لیں. تو یہ وقت استعمال کرنا انشاءاللہ کل قیامت کے دن فائدے کا باعث ہوگا. ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو کسی چیز پر حسرت نہیں ہوگی سوائے ان لمحوں کے جو انہوں نے اللہ کی یاد کے بغیر گزار دیے. تو اللہ کا ذکر انشاءاللہ تعالی انسان کو اس دن کی حسرت سے بچائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے پر اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے، اور آپ پر سلام بھیجنے والے پر اللہ سلام بھیجتا ہے. سبحان اللہ. ان عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل نحلا فسجد فأطال السجود حتى خشيت أن يكون الله قد توفاه قال فجئت أنظر فرفع رأسه فقال ما لك فذكرت له ذلك قال فقال إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك إن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صلاة صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ایک روز گھر سے نکلے اور کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے، بہت طویل سجدہ کیا حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض نہ کر لی ہو. اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ صحابہ کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائیں گے. ایک اور موقع پہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، اگر اگلے سال میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، آپ فوت ہو چکے ہوں، تو میں کس سے پوچھوں؟ تو آپ نے کہا ابو بکر سے پوچھ لینا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے، یہ سارے دلائل جمع ہوئے میں کہ کس طرح صحابہ کرام کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں گے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا کہ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے بات بتائی تو آپ نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو ایک بشارت نہ دوں؟ اللہ کریم فرماتا ہے، جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا. اسے احمد نے روایت کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے. آپ سوچیں کہ ہم بھیجیں کسی پر اور اللہ بھیجے کسی پر، کون سا فائدہ، کس کا بات کا زیادہ فائدہ ہوگا؟ تو لہٰذا جو کسی کے لیے خیر کر رہے ہوتے ہیں نا، اصل میں وہ خیر کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں. دس مرتبہ صبح، دس مرتبہ شام درود پڑھنا آپ کی شفاعت حاصل کرنے کا باعث ہے. ان ابی درداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے دس مرتبہ صبح و دس مرتبہ شام کے وقت مجھ پر درود بھیجا، اسے روز قیامت میری سفارش حاصل ہوگی. اسے طبرانی نے روایت کیا. اللہ کے نبی کی سفارش صرف دس مرتبہ صبح اور شام، مشکل ہے؟ درود قبولیت دعا کا باعث ہے. ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال كنت أصلي والنبي وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي ثم دعوت لنفسي فقال النبي صل تؤتح صل تؤتح. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق اور عمر بھی تشریف فرماتے. میں دعا کے لیے بیٹھا تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح اللہ سے مانگو ضرور دیے جاؤ گے. دوبارہ فرمایا، اللہ تعالیٰ سے مانگو دیے جاؤ گے. اسے ترمذی نے روایت کیا. تو کیا پتہ چلا کہ دعا مانگتے ہوئے اول آخر درود شریف پڑھنا دعاؤں کی قبولیت کا باعث ہوگا. درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلى علی واحدۃ صلی اللہ علیہ اشرا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اسے مسلم نے روایت کیا. ہم محسوس نہیں کرتے اللہ کی رحمتوں کو، ورنہ آپ دیکھیں کہ 10 رحمتیں 10 بیماریوں سے نجات بھی تو ہو سکتی ہیں، 10 ایکسیڈنٹ سے بچنا بھی تو ہو سکتا ہے، 10 لڑائی جھگڑوں سے بچ سکتے ہیں. ہم دنیا میں کتنی پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، لیکن اگر ہم اس طرح کے کام کریں تو ہو سکتا ہے کہ صرف ایک دفعہ کا پڑھنا ہمیں ایک حادثے سے بچا لے، جو ہماری ٹانگ توڑ سکتا ہے، جو ہمیں کسی قسم کی بھی تکلیف دے سکتا ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو کبھی بھی ہلکا نہیں جاننا چاہیے. ایک دفعہ درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ایک مرتبہ سلام بھیجنے والے پر 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہے. ان ابی طلحہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء ذات یوم والبشرى فی وجهه فقلنا انا لنرى البشرى فی وجهك فقال انه اتانی الملک جبریل فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یقول اما یردیک انہ لا یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ اشرا ولا یسلم علیک احد من امتک الا سلمت علیہ اشرا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ تشریف لائے، آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتما رہا تھا. ہم نے عرض کیا، آج ہم آپ کے چہرے مبارک پر مسرت کے آثار دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل تشریف لائے اور بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا آپ کے لیے یہ بات خوشی کا باعث نہیں کہ آپ کا جو امتی ایک مرتبہ درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کر دوں، اور جو امتی ایک مرتبہ آپ کو سلام کہے میں اس کو 10 مرتبہ سلام کہوں. اسے نسائی نے روایت کیا. انداز کتنا خوبصورت لگتا ہے. تو ہم میں سے بھی کوئی چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے نبی پر درود پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کریں. ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى علی مرة واحدة كتب الله له اشر حسنات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا. اسے اسماعیل قاضی نے فضل الصلاح علی النبی میں روایت کیا ہے. بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ رغبت کے لیے اور موٹیویشن کے لیے یہی بات آ رہی ہے کہ انسان کو نیکیاں ملتی ہیں، اس کے گناہ مٹتے ہیں، اور اس شعور کے ساتھ انسان جتنا بھی پڑھے. اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ روایتیں ہیں اور اگر اس میں ہم اپنی مرضی سے کر لیں، اچھا فلاں دن یہ پڑھنے سے ایسا ہوگا، رات کو ہوگا، دن ہوگا، تو اضافہ ہو جائے گا نا. جتنی حدیث ہے اتنی ہے آپ کے پاس. الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اتنا ساؤنڈ نالج ہے، سامنے حدیث لکھی ہوئی ہے، کوئی 10 باتیں کہے آپ کے پاس دلیل موجود ہے. تو دلیل جو ہوتی ہے نا دل کو مطمئن کر دیتی ہے. جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہے، فرشتے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں. ان عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ، ان ابیہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد یصلی علی إلا صلت عليه الملائكة ما صلى علي فليقل أو ليكثر. حضرت عامر بن ربیعہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا، جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں. اب جو چاہے کم پڑھے، جو چاہے زیادہ پڑھے. اسے اسماعیل قاضی نے فرض الصلاۃ میں روایت کیا. یعنی آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کو کتنی محنت کرنی ہے اور کتنا اجر پانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہنے والے کو سلام کا جواب دیتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد علیہ السلام. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب کوئی شخص مجھے سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح واپس لوٹاتا ہے اور میں سلام کا جواب دیتا ہوں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. پھر یہ وضاحت میں لکھتے ہیں کہ مختلف احادیث میں درود شریف پڑھنے کا اجر اور ثواب مختلف ہے، جس کا انحصار پڑھنے والے کے خلوص، ایمان، تقوی اور نیت پر ہے. کہاں پڑھ رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے، کیا کیا کھا کے پڑھ رہا ہے، کیا پہن کے پڑھ رہا ہے، ہر چیز اثر رکھتی ہے نا. ہم یہ ساری چیزیں کریں لیکن اگر ہماری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات سے خلاف کوئی چیزیں پائی جاتی ہیں تو پھر اجر کم ہو جائے گا نا. تو یہ یہاں پہ چیپٹر پورا ہوتا ہے. کوئی سوال جی آپ کے رہے. جس پہ جی جی ہاں جی، بس اس کے بارے میں یہ دیکھیے کہ نبی تو ہے نبی، لیکن انہی کے نام کے ساتھ بولنا چاہیے. اگر آپ صرف اس حدیث کے اوپر بات کریں تو پھر تو صرف نبیوں ہی کے ساتھ کہنا چاہیے. جی ہاں،
سلام کا بھی ذکر ہے، درود کا تو
سلام. آپ دیکھیے کہ نماز میں اتحیات اللہ وسلاۃ وسلام علیکہ، تو جو اتحیات میں ہوتا ہے وہ سلام ہے، اور درود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
سلام بھی نماز کے علاوہ سلام
نہیں، یہ نماز میں آتا ہے نا، اور جو نفل پڑھے گا یا جس طرح سے نماز کے جو اتحیات میں آتا ہے اس میں ہوگا. اور آگے آپ پڑھیں گے کچھ ایسے الفاظ آتے ہیں کہ جس میں پھر سلام کے لفظ بھی آتے ہیں. جی اور ان لمحوں کے جو اس نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارے ہوں. ٹھیک ہے جی.
جو لیکن کچھ دن پہلے میں نے کہیں سے سنا تھا کہ کس نے بولا کہ جو نبی جب وفات پاتے ہیں تو ان کی روح ان کے جسموں میں قبر میں دوبارہ ڈال دی جاتی ہے.
ابھی ہم نے ایک حدیث پڑھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی درود پڑتا ہے تو میری روح میرے اندر ڈالی جاتی ہے، پڑتا ہے نا، اس وقت کہی ہے نا. تو اب ہر وقت نہ ہوتی تو پھر ڈالنے کی ضرورت نہ پڑتی. دوسری بات بڑے غور سے سننے کی ہے، کہ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا غیب سے تعلق ہے وہ میں اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. اللہ خود کہتے ہیں کہ ولاک لا تشعرون, شعور نہیں رکھتے. اللہ کے نبی کیسے ہیں, قبر میں کیا کر رہے ہیں, کیسے پردہ, ایک برزخ کا معنی پردہ ہوتا ہے. جتنی سمجھ آتی ہے کر لیں, جو سمجھ نہیں آتی اس کو چھوڑ دیں. عمل پہ زور دے انسان, تعلیمات اللہ کے نبی کی کو سیکھے. ہم تو صاحب کل کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے زیادہ کچھ اس لیے نہیں پڑھا کہ شک تھا. داما یوری بھی کلا مان لا یوری بھی, حدیث ہے تیرے نبی کی حدیث کے مطابق ہم نے کئی ایسے وظائف چھوڑ دیے, کئی ایسے درود چھوڑ دیے کیونکہ اس میں شک تھا. تو اللہ کے نبی نے کہا تھا جس میں شک ہے اس کو چھوڑ دو, صحیح ہے تو لے لو. آپ کو صرف شک بھی پڑے نا کہ چائے میں مکھی گری تھی اور کسی نے نکال کے آپ کو پکڑا دی ہے تو آپ نہیں پئیں گے نا. تو دین کے اندر شک آ جائے تو پھر چھوڑ دیں, کہہ دیں گے ہاں بھائی اللہ کم درجے دے زیادہ دے, ہم نے تو تجھ سے دیکھیں دینے تو اللہ نے نا. جب آپ کہیں اللہ سے کہ اللہ میں تو اتنے درود پڑھتی تھی کل تک, میں تو پوری کتاب پڑھتی تھی صبح شام اٹھ کے, آج لگا کہ وہ تو کوئی ایسی باتیں ہیں جیسے انسان کرتے ہیں, اردو میں نہیں کریں عربی میں کر دیں, تو میں وہی وقت کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یاد کروں صبح شام کی جو مختلف وقت کی, اور اللہ اگر میرا اجر تو نہیں دینا ویسے نہیں دے تو ایسے دے دے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جیسا ہمارا گمان ہوگا ویسے ہی معاملہ ہوگا. جی آپ آئیں گے آگے, اس میں ایک پورا چیپٹر ہے جس میں مختلف قسم کے درود اس پہ ہم بات کریں گے اور انشاءاللہ جلدی کر لیں گے, چھوٹی سی بک ہے. جی کبھی ایسا کر لیتے ہوں گے کبھی ویسے کر لیتے ہوں گے, ہمیں کیا فرشتوں کے ذریعے پہنچے یا آپ کی روح کو زندہ کیا جائے, وٹ ایور, ہم مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, میں تو اپنا کام کر کے فارغ. جیسے دیکھیں ہم کھانا کھاتے ہیں نا, ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ معدہ ہضم کر رہا ہے کہ یا پینکریاز سے اس میں کوئی جوس آ رہا ہے, اچھا اس کو ہضم کرنے کے لیے فیٹ کا کوئی آیا ہے, جو ہو رہا ہے پیٹ میں کھانا ڈال کے روح ختم نا, اس طرح نیکی کر کے ختم. اللہ جیسے کھانا میں نے ڈالا پیٹ میں تو نے کھانے کو عزم کرایا, یہ نیکی میں نے کر لی ہے جیسی کرنی تو نے کہی تھی, اب تو جان اور تیرے کام. زیادہ ناپا تولا نہ کرے نیکیوں کو, بعض لوگ گن رہے ہوتے ہیں اس کے اتنے ثواب اتنے محلے اچھے اتنی ملیں گی کم ہوں گی, ایک نماز پڑھی جماعت سے 27 ہے کہ 25 ہیں کہ وہ ہیں, حرم میں مسجد نبی میں 1000 ثواب ہوگا نماز, ایک نماز کا 1000 کا اجر ہے یا 25. اللہ تعالیٰ میں نے پڑھ کے چھوڑ دیا, اب جو کرنا ہے تو کر دے, دیٹس اٹ. جیسے میں کھانا کھا کے چھوڑ دیتی ہوں اب تیرا کام آگے, بالکل سرنڈر کر دے سبمٹ کر دے, یہ بندگی ہے. جی آپ جی جی ایدے چان کے اگے تو پڑھا گے, جہے تھی ان شاء اللہ کل آؤ گے نا تو امید اگے آ جائے گا نا, جہے اللہ دے نبی تو موجود نے وہ پڑھنے نے, لیکن جہے لوکاں دے بنائے ہوئے نا اردو پنجابی دے وہ نہیں پڑھنے چاہیے, جس طرح تنجینا اور لکھی ماہی اور کچھ اس قسم دے ہیں نے وہ پڑھنا اس طرح ہی ہے جس طرح کوئی اردو دی انگلش دی کتاب تسی پڑھ لی. ہاں جی پتا کوئی نہیں سی نا, تے ہوں اس وقت نو تسی انشاءاللہ دے قرآن پڑھن چ جاتے, دیکھو جتنا وقت تو 3-4 صفحے دا ایک درود تسی پڑھنا ہے, تسی قرآن دے 3-4 صفحے پڑھ لو, ہر ایک لفظ دے پیچھے 10 نیکیاں, تے کنے کروڑاں دے مالک ہو جاؤ گے. صحیح, میری پنجابی بھی سن لے. جی تارا جی, وہ بےچارے لوگ بھولے والے لگے ہوئے محنت کرنے کھانا کھانے سے پہلے. چلیے یا پھر رکے پھر.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صل اللهم بارك على محمد.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله. خوبصورت سیشن, اتنی پیاری پیاری باتیں ہمیں پتہ چلی رائٹ درود کے حوالے سے, ہے نا, کتنی پیاری پیاری باتیں. خوب محبت سے درود پڑا کیجئے, اتنا پیار ہو, محبت ہو درود پڑھتے ہوئے کہ دل سے وہ درود نکلے. ہاں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہمارا تحفہ ان کو پہنچے, ہے نا. ہم کسی کو بھی تحفہ دیتے ہیں, لٹرلی کسی بھی ریپنگ میں لپیٹ کے دیتے ہیں یا کوئی تحفہ جس بھی صورت میں دیتے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ ہماری طرف سے جا سکتا ہے, بہترین تحفہ, وہ کیا ہے؟ درود, درود و سلام, حمد للہ رب العالمین, ہے نا. اور کس طرح پہنچایا جاتا ہے, کیسے پہنچایا جاتا ہے, آپ کے وہ معاملے, ہمیں جتنا اجر اس کا پتہ چل گیا, ہمیں جو اس کا ثواب پتہ چل گیا, اور آپ سے سب کی محبت میں ہم کچھ اور نہیں کر سکتے, تو جو کچھ کر سکتے انشاءاللہ وہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. الحمد للہ. سو بیسیکلی ہم کہتے ہیں درود و سلام, رائٹ. واٹ ڈز درود مین, ہمیں پتا تو ہم درود و سلام پڑھ رہے ہیں, سو درود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وٹ از درود مین؟ دعائیں رحمت کرنا, رائٹ, رحمت کی دعائیں بھیجنا, بالکل صحیح, ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو یہ کسی کے لیے بھی کوئی بھی کر سکتا ہے, نا, رائٹ. دعائے رحمت کوئی بھی کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے, نا, نہیں, پھر کس کے لیے کی جائے گی؟ اونلی فار انبیاء, ماشاء اللہ, اوکے, ٹھیک ہے. اچھا اچھا, ہمیں اوکے, ہم نے اتنی ساری فضیلت پڑھی درود شریف کی. Can you tell me any benefit of saying درود? آپ کو کون سی حدیث بہت اچھی لگی؟ آپ دیکھیے نا, صرف اتنی ہی دیر میں آپ نے کتنی حدیثیں پڑھ لی, اور ہر حدیث پڑھتے ہوئے کتنی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا, right? So ویسے تو محبت میں بھی آپ بھیج سکتے ہیں, لیکن یہ محبت بھی دیکھیے ہمارے لیے کتنی فائدہ مند چیز ہے. ایک دفعہ درود بھیجنے کا کی کیا فضیلت ہم نے دیکھی. صبح و شام 10 ٹائمز پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی, ماشاء اللہ, گڈ گڈ, الحمدللہ. اور ہر دفعہ, چلیے صبح شام آپ نے 10 دفعہ پڑھ لی, فرشتے دعائے رحمت کہتے ہیں. جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں تو فرشتے ہم پر درود و سلام بھیجتے ہیں, سبحان اللہ. بخشش, یس, واٹ ایلس, فورگیونیس آف سینس, بالکل بالکل صحیح, اوکے, یس, رحمتیں ہوتی ہیں, برکتیں ہوتی ہیں, ایون آپ جی غموں سے نجات ملتی ہے, دکھوں تکلیفوں سے نجات ملتی ہے, بالکل. اور آپ ایون یس قبول دعا, کچھ بھی آپ کو اسپیشل دعا مانگنی ہے, رائٹ, تو جس طرح آپ کسی کو بہت محبت سے گفٹ دیتے ہیں, رائٹ, تو خوبصورت ریپنگ کرتے ہیں, اسی طرح جب آپ بہت اسپیشل دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے, رائٹ, سو اس کو خوبصورت سے آگے پیچھے درود اور سلام کے تحفوں کے ساتھ بھیجیے, اللہ تعالیٰ سلام بھیجتے ہیں جو درود بھیجتا ہے اللہ کے ساتھ, بالکل درجات کی بلندی کا باعث بنتے ہیں, بالکل. اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, 10 گناہ معاف فرماتا ہے, 10 درجات بلند فرماتا ہے, رائٹ, جسٹ بیکاز وی ریڈ ونس, رائٹ, ایک دفعہ جسٹ ونس درود ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، کس طرح ہمیں بخشتا جاتا ہے، کس طرح ہم پر عنایتیں کرتا جاتا ہے، سبحان اللہ. پھر یہ کہ جو بہت زیادہ کثرت سے درود پڑتا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا دیکھا؟ کثرت درود قیامت کے دن، یس سلام کا جواب ملتا ہے بالکل، قیامت کے دن اس کا کیا اجر ملے گا؟ بہت زیادہ کثرت سے درود پڑھنے والے کو. دنیا میں یہ ساری چیزیں تو ہم نے دنیا میں دیکھی نا، کہ غموں سے نجات ہوتی ہے، رحمتیں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رائٹ، اللہ کی رحمتیں، فرشتوں کی رحمتیں، ان کے سلام ملتے ہیں، رائٹ. آخرت میں کیا ملے گا ہمیں؟ ٹھیک ہے، ایک تو ہم نے دیکھا درجات کی بلندی، رائٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نہیں چاہے گا؟ ابھی ہمیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب نہیں ہوا، ابھی ہمیں ان کی صحبت نصیب نہیں ہوئی، رائٹ، تو ہم آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کر سکتے ہیں، رائٹ. ہمیں بہت سارے اس طرح ذرائع پتہ چلتے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کی جائے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پیا جائے، رائٹ، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی، بالکل. اوکے، الحمدللہ. سو آئی تھنک دیٹس اٹ فار ٹوڈے، اینڈ بس یہ ساری چیزیں. اور ایون ہم نے وہ والی بھی تو حدیث پڑھی، آپ میں سے کسی نے بھی نہیں کوٹ کی کہ دعا کے لیے، رائٹ، ہم دعاؤں کے تحفے تو بھیجتے ہیں اور دعاؤں کے آگے پیچھے بھی ریپ کر کے درود بھیجتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ درود کو شامل کر لیں، رائٹ، تو وہ ہماری ہر چیز کے لیے کافی ہو جاتا ہے. آپ نے عبی بن کعب کی جو روایت پڑھی تھی، ہے نا، الحمدللہ، کتنی خوبصورت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں فرمایا کہ تم جتنا کر لو اور اس سے بھی زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو کبھی کبھی ایسے بھی دعائیں مانگ کے دیکھیں کہ آپ کی دعا پوری کی پوری درود پر مشتمل ہو، اتنا سکون ملتا ہے اور ایسے ایسے کام آسان ہوتے ہیں، سبحان اللہ. اس دنیا میں بھی ہمیں بہت آسانیاں نصیب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، چلتے پھرتے کوئی چیز گم ہو جائے، آپ درود شریف پڑھیے، آپ دیکھیں گے آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ کوئی جادو کی بات نہیں ہے، نہ کوئی معجزے کی بات ہے، یہ چیز ہے، ملتی ہے ہمیں، سو الحمدللہ، ٹھیک ہے. سو انشاءاللہ یہیں پہ ہم اس کو اپنی کلاس کو ریپ اپ کرتے ہیں. اتنا ٹائم ابھی نہیں ہے کہ ہم گرامر کا سیشن کر سکیں، بٹ انشاءاللہ لیٹ سی باذن اللہ، جب بھی ہمیں اتنا ٹائم ملتا ہے کہ ہم گرامر کے اپنے سیشن کو کر سکیں، سو انشاءاللہ ول ڈو دیٹ. روٹ ورڈ مسنگ ہے، اچھا، انشاءاللہ سسٹر فرانا از ہیئر، انشاءاللہ شی ول ٹیک کیئر. اوکے، سو جی، آپ نے یہ کل بھی لکھا تھا اور میں نے نوٹ کرنا رہ گیا، بس جو چیز مس ہو جاتی ہے وہ اس طرح مس ہو جاتی ہے، انشاءاللہ یو ول گیٹ دیٹ باذن اللہ. اوکے، ٹھیک ہے، چلیے. سو بشرط زندگی کل پھر آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے، کل والے مل گئے، اوکے، الحمدللہ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ جو مسنگ ہے اس کو بھی اپلوڈ کرا دیتے ہیں، نو پرابلم، انشاءاللہ. اوکے، چلیے، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين اللهم امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.